الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. سورہ نساء کی آیت نمبر 43. یہاں سے بالکل ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. عرب میں چونکہ شراب کا رواج عام تھا, شراب نوشی عام تھی, تو جب اسلام دنیا میں آیا تو فوراً شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا, بلکہ اسلام میں احکام نازل ہوئے ہیں تدریجاً, آہستہ آہستہ, پہلے ایک چیز, پھر دوسری چیز, پھر تیسری چیز, پھر چوتھی چیز, اس طرح سے. تو انہی احکام میں سے ایک حکم یہ نازل ہوا کہ نماز شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں نہ پڑھی جائے. اگر کسی نے شراب پی ہوئی ہے, اسے نشہ ہے, تو وہ اس حال میں نماز نہ پڑھے جب تک کہ اس کا نشہ پورے طور پر اتر نہ جائے. یہی مضمون اس آیت میں بیان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ, وانتم سکارا, اس حال میں کہ تم نشے میں ہو, حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تمہیں یہ پورا ہوش آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو, تمہیں اپنے الفاظ کا اور اپنے کاموں کا, ہر ہر چیز کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے. ورنہ نماز کی حالت میں کیا ہوگا کہ زبان سے کچھ نکالو گے, نکلے گا کچھ اور. ولا جنوباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا, اسی طرح حالت جنابت میں بھی نماز مت پڑھو اور مسجد کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی مسجد میں نہیں جاؤ. الا عابری سبیل, الا یہ کہ راستے میں تمہارا گزرنے کا ارادہ ہو. حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. دو احکام بیان ہوئے ہیں اس میں, ایک تو یہ کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو, دوسرا یہ کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل مت ہو. لیکن ضرورت کے وقت مسجد میں داخلے کی اجازت دی گئی. بعض صحابہ کے گھر ایسے تھے کہ وہ مسجد سے گزرے بغیر ان کے لیے جانا بہت مشکل تھا, تو ان کو گزرنے کی اجازت دی گئی, جیسے جلدی جلدی کوئی شخص گزر کے چلا جاتا ہے. یہ جو پہلی آیت ہے کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ, اس آیت میں بہت سارے مضامین ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے اسباق ہیں جو اس آیت سے پتہ چلتے ہیں. ان میں میں چند باتوں کو بیان کروں گا, ساری تو بیان کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ فوراً چھوڑ دیتے ہیں. فوراً چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے, بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل ہی روڈ پر آ گئے, کھانے پینے کے لالے پڑ گئے, تو وہ شریعت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا اور اللہ نے معاذ اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. حالانکہ اللہ تو آزما رہے ہیں, اللہ تو وعدہ پورا کریں گے. تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک دم نہ چھوڑو, پہلے دوسری جاب تلاش کرو پھر چھوڑ دینا. تو جب علماء کسی کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک دم نہ چھوڑو, تو اس سے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب یہ میرے لیے حلال ہو گئی ہے. حلال نہیں ہے, حلال نہیں, گناہ مل رہا ہے, لعنت برس رہی ہے. وہ تو ہم اس لیے آپ کو مشورہ نہیں دے رہے کہ بڑی لعنت میں مبتلا نہ ہو جاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے نا کہ بینک کی جاب چھوڑو، تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بڑی آگ میں اب جلے گا اس حال میں اگر مر گیا، تو جاب چھوڑنے کی صورت میں جس کفر میں مبتلا ہوگا تو اس آگ سے نکلنے کا پھر ہمیشہ کے لیے امکان ختم ہو جائے گا. ہے اب بھی آگ، یاد رکھو یہ، کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا، اسلام مکمل ہو چکا. صحابہ کرام پر تو چونکہ شراب کی حرمت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے، اس لیے حرمت نازل ہونے سے پہلے جنہوں نے شراب پی ان کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ حرام ہی نہیں تھی. لیکن جب حرام ہو گئی تو قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی. اب کوئی شخص اگر شراب کا عادی ہے، آ رہی بات سمجھ میں، اب اگر کوئی شخص شراب ہے تو ہم اسے کہیں گے تو یہی کہ آہستہ آہستہ چلو، آہستہ آہستہ روزانہ چار پیتے ہو، تین پہ آ جاؤ، پھر دو پہ آ جاؤ، پھر ایک پہ آ جاؤ. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو آپ دو پہ آئے ہوئے ہو تو یہ اب آپ کو گناہ نہیں مل رہا، گناہ تو مل رہا ہے. ہمت تو یہی ہے کہ ایک دم چھوڑ دو، جیسے جگر مراد آبادی نے چھوڑی تھی. اردو کے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں نا، اب تو اردو کا کی ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے ہمارے حکمرانوں نے، اتنی خوبصورت زبان، اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، شاعری ختم ہو گئی، ادب ختم ہو گیا بالکل. سنا ہے کہ وہاں صوبہ سرحد کی حکومت نے سلیبس سے اردو نکال کے انگلش میڈیم کر دیا ہے، پہلی کلاس صوبہ سرحد کی حکومت نے. اس کا وہ کہتے ہیں نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. صوبہ سرحد کی حکومت کو خیال یہ تھا کہ اس سے پیدائشی ہمارے بچے جتنے ہیں وہ پڑھے لکھے پیدا ہوں گے، انگلش بچپن سے ہی بولیں گے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پہلے جو تھوڑا بہت علم حاصل ہو رہا تھا اب اس سے بھی گئے، کیونکہ جو ٹیچرز ہیں نا وہی نہیں، وہ انگلش کی کتابیں انہی کی سمجھ میں نہیں آ رہی جو پڑھانے والے ہیں بچوں کی کلاس. پہلے استعداد کمزور تھی اور بھی تعلیم میں پیچھے چلے گئے. تو جگر مراد آبادی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی، شراب پیتے تھے توبہ کر لی. بعض اچھا جب توبہ کیا تو بیمار پڑ گئے، کیونکہ شراب کی اتنی سخت عادت پڑ چکی تھی کہ شراب کے بغیر گزارا نہیں تھا. بیمار پڑ گئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت پی لیں، تھوڑا سا آہستہ آہستہ چھوڑیں. انہوں نے فرمایا کہ اس سے اگر میں نہیں پیوں گا تو کیا ہوگا، بھائی مرنے کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ، جب اللہ کو راضی ہی کرنے کی نیت کر لی ہے تو مر گئے تو جنت میں جائیں گے نا، وہ مر جائیں تو اس سے اچھا کیا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ دنیا کی محبت جب تک دل سے نہیں نکلتی میرے بھائی، دین پہ چلنا ممکن نہیں ہے. تو بینک مینیجر کو بھی اصل میں تو یہی مشورہ دیا جائے گا، جو فتویٰ ہے، جو مسئلہ ہے کہ چھوڑ دو. حضرت روڈ پہ آ جاؤں گا، آ جاؤ. کیا ہوگا روڈ پہ آنے سے، گاڑی کا ٹرک کے نیچے آنے کا خطرہ ہوگا نا اگر روڈ پہ آ گئے. آ جاؤ، اصل تو یہی ہے، مر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. موت کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں. موت تو مسلمان کی اصل منزل ہے، کہ کچھ لوگ مسافر ہیں ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پیراشوٹ کے ذریعے یا بلکہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے منزل تک پہنچ گئے. اگر آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں تو بتاؤ میرے بھائی، تین راستے ہیں. ایک تو ہے بائی بس، بلکہ اس سے بھی پہلے گدھے پہ بیٹھ کے جائیں آپ. آپ کو پشاور پہنچنے میں 6 مہینے لگ جائیں گے، بشرطے کہ گدھے کی زندگی نے آپ کا ساتھ دیا. دوسرا طریقہ کیا ہے منزل پہنچنے کا؟ آپ بس کے ذریعے جائیں، اس میں بھی کچھ وقت لگ جائے گا، 22-24 گھنٹے لگ جائیں گے. تیسرا طریقہ ٹرین کا، جو اور زیادہ آرام دہ، سلیپر یا اے سی پارلر میں آپ چلے جائیں. چوتھا طریقہ کیا ہے؟ جہاز میں بیٹھ کے چلیں گے. تو کس طریقے کو آپ ترجیح دو گے بھائی؟ ہوائی جہاز. بھائی اس میں 2 منٹ میں پہنچے، یعنی 24 گھنٹے کا سفر 1-1.5 گھنٹے میں ہو جائے گا، اور اگر راکٹ میں بٹھا دیں تو 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تو منزل جب ہماری قبر ہے اور ہم نے یہ یقین ہے کہ موت کے بعد ختم نہیں ہوتا انسان، اصل جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر تو میرے بھائی جو جلدی پہنچ جائے اس کو تو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ خوش نہیں ہو رہا. ہر پریشانی کا نا سب سے بہترین علاج ہے، یہ سوچا کرو کہ مجھ پہ بڑی سے بڑی مصیبت کیا آ سکتی ہے. موت آ سکتی ہے نا، موت. جب موت کے لیے تیار ہو گیا اب کس بات کا ڈرنا بھائی، تو ٹینشن فری زندگی ہو گئی اس کی. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے. اللہ الحمد سے لے کے والناس تک بار بار دعوے کر رہے ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہو گیا، برے اعمال کرنے والا ناکام ہو گیا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، سورج کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، چاند کی قسم، ستاروں کی قسم، کتنی قسمیں اللہ قرآن میں جگہ جگہ اٹھاتے ہیں، کائنات کے ایک ایک ذرے کی قسم۔ کہتے ہیں کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، بنگلہ ہے، نہ نہ نہ، کامیاب وہ ہے جس کا عمل اچھا ہے، عمل جس کا اچھا ہے وہ کامیاب ہے۔ جگہ جگہ اللہ قرآن مجید میں قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں اور دلائل بھی دے رہے ہیں۔ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جیسے ہی جب یہ اللہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی ہے، فوراً شیطان آ کے کہتا ہے اگر زندگی ہوتی تو قبر میں کیڑے کیوں پڑتے، ہڈیاں بوسیدہ کیوں ہو جاتی، گل سڑ کے ختم کیوں ہو جاتے، نام و نشان کیوں مٹ جاتا ہے، یہ کیسی زندگی ہے بھائی۔ تو اللہ قرآن میں اس کے بھی جگہ جگہ، ابھی کتنا آپ نے پڑھ لیا ہوگا اب تک درس قرآن میں، اس کے علاوہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، جگہ جگہ قرآن میں اولم یر الانسان وانا خلقناہ من نطفۃ، فرمایا پانی کی بوند سے بنا دیا ہم نے تمہیں، پانی کے ایک قطرے میں آنکھ، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، سر کے بال، ناک اپنی جگہ، پیٹ، آنکھیں، پلکیں، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، دو آنکھیں، دو ہونٹ، دانت، ناخن، ایک ایک چیز ایسی ڈیزائن کی ہے، جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کر دیے، ساری چیزیں بنا دی مٹی سے، منہا خلقناکم، اسی سے بنایا۔ بننے کے بعد پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ آدمی دوبارہ مٹی ہو جائے گا، وہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دن اور رات دیکھ رہے ہیں یہ منظر، نہ دیکھا ہوتا تو کوئی موت پہ بھی یقین نہ کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دو قدرت کے نمونے تمہیں دکھا دیے ہیں، ایک پانی کے قطرے میں جان ڈال کے انسان بنانا، اور پھر انسان بنانے کے بعد دوبارہ مٹی میں تحلیل کر دینا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ایک چیز رہ گئی ہے کہ اسی مٹی سے دوبارہ، اسی کو ریورس گیئر لگا دیں گے ہم، یہ سارا پروسیس ریورس ہو جائے گا، ریورس ہو کے دوبارہ انسان بن کے کھڑے ہو جاؤ گے میرے سامنے۔ دو چیزوں کو دیکھ لیا، تیسری کو بغیر دیکھے ایمان لے کر آؤ۔ اس لیے کہ سارے کمالات دکھائے نہیں جاتے، کچھ دکھائے جاتے ہیں، اور اس لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ جو چیزیں نہیں دکھائی جا رہی ان کے وجود پر یقین کر لو، کیونکہ اگر وہ بھی دکھا دیا جائے پھر امتحان کس بات کا، امتحان کس بات کا بھائی پھر۔ تو الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے بتا دیا، صرف قرآن میں نہیں پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی۔ آج تورات اور انجیل اصل شکل میں موجود نہیں ہے، مگر اس میں بھی اللہ نے موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ آج تک موجود ہے۔ مرنا ہے، اس کے بعد زندگی ہے، جہنم کی آگ ہے یا جنت کے باغات ہیں۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے بار بار اس قسمیں اٹھا اٹھا قسمیں اٹھا اٹھا دی۔ تو بھائی مسلمان کو اس پر یقین آ جانا چاہیے، کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو جب مسلمان کو یقین آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ دنیا کے جو چھوٹے موٹے ہیں نا، میرا یہ ہو گیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا تو میرے ساتھ یوں ہو گیا، یہ ان چیزوں پہ پھر وہ یقین نہیں کرتا۔ وہ بینک میں اگر جاب کرتا ہے چھوڑ دے گا اسی دن، کیا ہوا بولے گا نہیں کھانے کو ملے گا نا، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں، لیکن امتحان تو لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ اگر ایسا ہوتا کہ آج جاب چھوڑی کل فوراً آپ کو مل گئی، تو یہ بیوقوف ہیں جو بیچارے حرام کما رہے ہیں، سارے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حرام تو انسان کماتا ہی اس لیے کہ دنیا کے نقشوں میں اسے حلال میں اتنا فائدہ نظر نہیں آتا۔ سب کو اگر نظر آ رہا ہوتا تو پھر امتحان نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ پہلے سے نظر آ رہا ہوتا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیروں گا تو نہیں چلے گی، تو پھر یہ امتحان ہوتا، وہ اللہ کے خلیل بنتے؟ اللہ نظر کچھ اور دکھا، نظر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نظروں کو کچھ اور دکھاتے ہیں، حقیقت میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نظر کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اللہ انسان کو آزماتے ہیں، آزماتے ہیں، تو اس آزمائش سے بعض لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ پہ اعتماد و توکل ہو تو انسان کیا سوچتا ہے؟ بھائی جاب چھوڑ دی، روڈ پہ آ جاؤں گا نا، یہی ہوگا۔ روڈ پہ آنے کا مطلب آج کل کی اصطلاح میں، یعنی نہ گھر رہے گا نہ کاروبار رہے گا، بہت زیادہ ہوا تو بیوی بچے بھی بھاگ جائیں گے۔ بھاگنے دو، لوگ کہتے ہیں کہنا بہت آسان ہے، جب بھاگیں گے تو پتہ چلے گا، پتہ تو چلے گا، لیکن جب خود بھی تو کچھ ہمارے ذمے بھی تو اللہ نے کچھ لگایا ہے نا، صبر کرو تھوڑا سا، غم تو طبعی غم تو انسان کو ہوتے ہیں، اس کو بڑھاؤ نہیں، غم تو پیغمبروں کو بھی اللہ نے دیے ہیں، پریشانیاں تو پیغمبروں پہ بھی آئی ہیں، لیکن ان کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ یہ پریشانی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، بس یہ میرے فائدے کے لیے پریشانی، یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. اب بیوی بھاگ گئی، بچے بھاگ گئے، خاندان والوں نکال دیا، ایک چیز سوچے بھائی ویسے بھی مرنا تھا، کیا خیال ہے؟ اگر آج مجھے موت آ جاتی اور مر جاتا تو ویسے بھی یہ قبر کے گڑے میں پھینک پھانک کے چلے جاتے. جاتی ہے بیوی قبر میں ساتھ آپ کے؟ بچے جاتے ہیں قبر میں؟ کوئی بھی نہیں آتا. لیکن جب خود سے مر گئے، بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، دوست بھی چھوڑ گئے، ساری دعوتیں نلی نے آ رہی، جاوید نے آ رہی، برگر پیزا اور جناب وہ سارے غل غپاڑے اور مزے اور باراتیں اور جہیز، وہ جو آج کل کے تو مزے یہی ہیں نا سارے، جہیز اور بہنوں کی وراثت، یہ ساری مزے چھوٹ جائیں گے خود بہت، لیکن ان مزوں کے چھوٹنے پہ وہاں ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ یہ آپ نے نہیں چھوڑے، یہ اللہ نے آپ سے چھڑوائے ہیں. جب اللہ کسی سے کوئی نعمت چھڑواتے ہیں اس سے ثواب نہیں دیتے، جب آپ اپنے اختیار سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی نعمت چھوڑتے ہو اس پر اللہ آپ کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ ایک اللہ کا قانون ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک کے بدلے میں کم از کم 10 گنا تو بڑھا کے دوں گا. اور ایک اللہ کی صفت ہے، ان ربی لغفور شکور، شکور کہتے ہیں قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. قدردان کا مطلب کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اس کے احسان کو یاد رکھو اور موقع دیکھ کے اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ اور بڑھا کر دو، اس کو کہتے ہیں قدر کرنے والا ہے، یہ نعمت کی قدر کرنے والا، سنبھالتا ہے اس کو. اور بے قدرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی پر بہت احسان کیا، اس نے اس نعمت کی قدر ہی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ جو قدردان ہے بھائی، کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، کئی گنا بڑھا کر، اتنا بڑھائے گا، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ان نعمتوں کو، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا. خیال کا کیا مطلب ہے؟ آپ ان نعمتوں اور لذتوں کا تصور کرنا شروع کرو کہ اتنے مزے ہوں گے جو آپ نے کبھی دنیا میں دیکھے ہیں. فرض کر لیں دنیا میں سب سے زیادہ مزے کی زندگی کون گزار رہا ہے؟ ابھی بیٹھے بیٹھے فرض کریں، کسی کے ذہن میں امریکہ کا صدر آئے گا، نہ وہ مزے کی نہیں گزار رہا، یاد رکھو، تو پریشان ہے، اگلے 5 سال کے لیے پریشان ہے وہ کہ اگلے 5 سال کون آئے گا، اور اس پہ بڑی ٹینشن ہے. اپنے وزیر اعظم کو دیکھ لو، نہ اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، بھائی اپوزیشن سے ڈر لگا ہوا ہے، فوج سے ڈر لگا ہوا ہے. تو آپ تصور کر لو دنیا میں سب سے زیادہ مزے میں کون ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، جس کے اپنے دوستوں میں آپ کو کوئی ایسا لگے گا. اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جسے دیکھ کے آپ یہ تصور کرو کہ سب سے زیادہ مزے میں یہ ہے، 4 شادیوں والے کو زیادہ مزے میں نہ سمجھا کرو کہ آپ میرے بارے میں ہو کہ ان کی ماشاءاللہ 3 شادیاں ہیں تو یہ بڑے مزے میں ہوں گے. یہ 3 شادیاں اگر مزے کی چیز ہوتی تو دنیا میں جتنے عیاش لوگ ہیں نا وہ 4-4 بیویاں رکھتے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں بہت دفعہ کہ یہ بڑے مزے ہیں بھائی، یہ تو 2-2 3-3 شادیاں کر کے بیٹھے ہو. میں نے کہا اتنے مزے ہیں تو آپ بھی کر لیں، آپ بھی دوسری کر لیں، اتنے مزے ہیں. تو یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے، اس کو عیاشی سے تعبیر نہ کیا کرے. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے، سنت کی اپنی ایک لذت بھی ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن ہی ہے، اس کی اپنی ایک برکت بھی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو آپ تصور کر لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزے میں کون ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا تو مزے تو نظر آ رہے ہیں نا، بندہ کوئی ایسا نظر تو آپ کو مشکل سے ہی آئے گا. تو جو بہت عیاشی ہو، کسی کو دیکھیں گے تو اس کے کچھ دوسرے مسائل ہوں گے اس کے ساتھ، کسی کے پاس کھانے کے لیے بادام ہوں گے تو دانت نہیں ہوں گے چبانے کے لیے، دنیا کا معاملہ ایسا ہی ہے، کسی کے پاس دانت ہیں تو بادام نہیں ہوں گے اس کے پاس، کسی کے مٹھائی کی دکان ہے مگر خود شوگر کا مریض ہوگا، ٹھیک ہے، اور کوئی شوگر کا مریض نہیں ہے تو اس کے پاس مٹھائی کی دکان نہیں ہے. یہ حساب دنیا کا ایسا ہی حساب چل رہا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جتنی دولت زیادہ ہے عام طور پر بیماریاں بھی دولت مندوں میں زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے حضرت تو اتنے پریشان ہو گئے تھے بیماریاں سن سن کے، حضرت فرماتے تھے جتنی بڑے دولت مند، جتنے زیادہ دولت والے لوگ ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی بنیادی ارکان میں سے ہے دوائیاں کھانا. میم صاحبہ بھی صبح اٹھ کے ٹیبلٹ کھا رہی ہیں اور سیٹھ صاحب بھی صبح اٹھ کے ناشتہ بھی ان کا بہت ایسے جیسے ایک دوست رکھ دیا. اتنا پیسہ اللہ نے دیا ہے مگر ناشتہ ایک دوست. مکھن صرف ہلکا سا یوں سمجھیں کہ انگلی سے یوں کر کے لگایا, اس کے بعد میں کولیسٹرول بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو یہ بیماریاں درجنوں آ جاتی. غریب آدمی مکھن ڈبل روٹیاں تو نہیں کھاتا, سوکھی روٹی کھاتا ہے مگر اسے یہ غم نہیں ہوتا کہ یہ کولیسٹرول بنے گا, نہیں وہ کھا لیتا ہے تسلی کی اتنا, کیونکہ محنت اس کو اتنی کرنی ہوتی ہے. تو دنیا میں کوئی شخص ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کی دسوں انگلیاں گھی میں ہوں, ایسا کوئی نہیں ہے. اگر دس انگلیاں گھی میں کسی کی نظر آ جائے تو سمجھ لو سر پھر کڑھائی میں ہے اس کا, سر پھر کڑھائی میں, وہ اور کسی ٹینشن میں ہوگا. تو لیکن آپ یوں فرض کر سکتے ہیں دنیا کے جو مزے ہیں, اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ یہ سارے مزے مجھے مل جائیں کسی طریقے سے, یہ فرض کرنا ممکن ہے. یعنی آپ کی مٹھائی کی دکان بھی ہو اور آپ کو شوگر بھی نہ ہو, فرض کر لیں. فرض کرنے میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتے بھائی. آپ ملک کے وزیر اعظم بھی ہوں اور آپ کو اپوزیشن سے کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو, ٹھیک ہے, عزت بھی بہت مل گئی نا. آپ کی ناقابل یعنی آپ کی جو ہے نا ایسی صحت ہو, نہ بلڈ پریشر ہو, نہ شوگر کا کوئی خطرہ ہو, نہ فالش کا کوئی خطرہ ہو, نہ گردوں کے فیل ہونے کا کوئی خطرہ ہو, بہترین صحت ہو آپ, اور ڈاکٹر کہہ دے کہ مزید 40 سال تک آپ کی صحت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں, سیکیورٹی کا ایسا بہترین انتظام ہو کہ آپ کو کسی دشمن کا خوف نہ ہو, سارے مزے فرض کر لیں, نائٹ کلب, اس میں شراب بھی اور کباب بھی اور جو لذتیں فرض کر سکتے ہیں وہ کر لیں. لیکن میرے بھائی اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ تم یہ چیزیں تو سوچ سکتے ہو نا, ان میں دل میں تمہارا چیزوں کا خیال آ سکتا ہے, اگرچہ یہاں تک پہنچ نہیں سکتے. جب تمہیں یہ اس قسم کے بادام ملیں گے تو کھانے کے لیے تمہارے منہ میں دانت نہیں رہیں گے. جب انسان جوان ہوتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں ملتی نہیں ہیں, اور جس عمر میں ملتی ہیں جب پیسہ آتا ہے نا تو عام طور پر جوانی ڈھلکنا شروع ہو چکی ہوتی ہے. وہی بات ہے, بادام جب آئے تو دانت گرنا شروع ہو گئے. تو اب کیا ہے, لیکن ان مزوں کا تصور کر سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ بادام بھی ہو اور دانت بھی سلامت ہو, جوانی بھی ہو اور یہ پیسہ بھی ہو اور یہ ساری نعمتیں بھی ہوں, کوئی روک ٹوک بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک تم تصور کر سکتے ہو نا, تو جنت کی نعمتیں اور وہ نعمتیں جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دے گا, وہ نعمتیں اس سے بھی بڑھ کر ہیں, اس سے بھی بڑھ کر ہیں, تصور میں نہیں آ سکتی. اب اس پہ کسی کو تعجب ہوگا کہ اتنی نعمتیں کیسے ہو سکتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعجب کی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ بدلہ نیک اعمال کا بدلہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ ہے دینے والا تو بھائی پھر وہ جتنی بھی زیادہ ہوں, جتنی بھی زیادہ ہوں, تصورات آپ جہاں تک تصور لے کر جائیں وہ اس سے اوپر ہی کی ہوں گی, کیونکہ اللہ کی قدرت, اللہ کے احسانات اور اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے وہ آپ کے تصورات سے بالاتر ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دکھائی ہیں, وہی اتنی زیادہ ہیں, تو جو نہیں دکھائی وہ کیسی ہوں گی؟ یہ جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں کیا یہ کم ہے؟ پیاس کے وقت پانی میں کیسی لذت ہوتی ہے, ابھی تو پیاس لگ نہیں رہی نا اس لیے آپ کو نہیں پتا چلے گا, جب شدید پیاس لگ رہی ہو اور ٹھنڈا پانی سامنے آ جائے تو اندازہ لگاؤ کروڑوں روپے کسی کو مل جائے, خدا کی قسم وہ نعمت کم ہے, اور شدید پیاس کے وقت پانی مل جائے وہ نعمت بڑھ کر ہے. آنکھوں کی جو اللہ نے نعمت دی ہے, یہ دو جو کیمرے لگا دیے ہیں ہمارے سر میں, یہ تو چونکہ ابھی لگے ہوئے ہیں نا, ہم سے چھینے نہیں ہے کسی نے, اس لیے اس نعمت کی قدر نہیں ہو رہی. لیکن اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, کوئی شخص ہماری آنکھیں نکال کے لے جائے, اس کے بعد اگر ہمارے پاس بہترین بنگلہ ہو, بہترین گاڑی ہو, ساری دنیا کی ایک ایک چیز داؤ پہ لگا دے گا اگر اس کو آنکھیں واپس ملنے کی امید ہو. اگر اللہ نہ کرے کوئی آپ سے دو آنکھیں چھین کے لے جائے اور کہے اس شرط پہ دوں گا کہ اپنی تارک روڈ کی 4 دکانیں میرے حوالے کر دو, اپنا یہ بنگلہ میرے نام کر دو, سڑک پہ آ جاؤ, بینک مینیجر کو ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی چھوڑ دو سب کچھ, وہ کہے میں چھوڑ دوں گا تو سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے, بیوی بچے بھی مجھے چھوڑ دیں گے, میرا گھر, میرا مال, ریڈی لگانے پہ آ جاؤں گا, میں ٹماٹر بیچوں گا. اگر اللہ اس کی دو آنکھیں لے لے اس سے, اللہ نہ کرے کسی کی آنکھوں کی نعمت اللہ چھینے اس سے, اگر اللہ لے لے. اور قرآن نے یہ دھمکی دی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے, بتاؤ اگر اللہ تم سے تمہاری سننے کی طاقت چھین لے, یا اللہ اگر تم سے تمہارے دیکھنے کی طاقت چھین لے, کوئی ہے ایسا رب, کوئی ایسی طاقت والی, کوئی ایسا طاقتور بادشاہ ہے جو یہ نعمتیں تمہیں دوبارہ لوٹا دے؟ کوئی نہیں لوٹا سکتا اگر اللہ یہ نعمتیں چھین لے. تو بھائی جب اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں, اگر اللہ یہ نعمت آپ سے اللہ نہ کرے چھین لے, تو آپ اپنا کاروبار, اپنی دکان, اپنے بیوی بچے, ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ آپ بولو گے یہ ساری نعمتیں ایک طرف اور دو آنکھوں کی نعمت ایک طرف, سننے کی نعمت ایک طرف, دیکھنے کی نعمت ایک طرف, بولنے کی نعمت ایک طرف. تو جب اللہ نے دنیا میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں, تو میرے بھائی وہ اللہ نے آخرت میں, حالانکہ یہ جو نعمتیں ملی ہیں یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے. بھوک کے وقت جو ہم روٹی کھاتے ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے ہم نے اللہ کے لیے کوئی کارنامہ, ہم نے شریعت کے لیے اللہ کے لیے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو, کوئی قربانی دی ہو, اس کے بدلے میں روٹیاں مل رہی ہیں. نہ 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 نہ, اگر ایسا ہوتا تو پھر کافر کو نہ ملتی. یہ نعمتیں کافر کو بھی ملتی ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ نعمت اصل نعمت نہیں ہے. تو جو اصل نہیں ہے وہ اتنی مزے کی ہے, وہ اتنی مزے کی ہے. تو جو اصل نہیں ہے, یعنی سوری, جو اصل ہے وہ کیسی ہوگی؟ جوان آدمی کی جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو خوشی میں کتنی نیندیں اڑ جاتی ہیں نا اس کی. ہمارے ایک دوست سے ان کی شادی ہونے والی تھی, تو ہم نے ان سے پوچھا کب ہے, کہہ رہے 45 دن. سنیں ان کا انداز یہ ہوتا تھا, ہم سے پوچھے تھے آپ کی شادی میں کتنے دن رہ گئے, کہتے 45 دن, 23 گھنٹے, 57 منٹ اور 15 سیکنڈ. کہتے آپ 14 رہ گئے. تو میں نے ایک ایک گھنٹہ گن کے رکھا ہوا ہے, نیندیں اڑ گئی خوشی سے. تو یہ دنیا کی نعمت ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ بیوی جب آئے گی تو 10 ٹینشنیں بھی ساتھ لے کے آئے گی, پورا سسرال بھی آئے گا WER میں بیٹھ کے, ایسے ہی نہیں آ جائے گی, جھگڑے بھی لے کے آئے گی. پھر بھی ایک جوان آدمی جس نے, یاد رکھو, نکاح کی لذت اس کو حاصل ہوتی ہے جس نے نکاح سے پہلے فحش کاموں سے اجتناب کیا ہوتا ہے, یہ نعمت اس کو ملتی ہے, اس کی خوشی سے نیندیں اڑ جاتی ہیں. جنہوں نے نکاح سے پہلے ہی گندگی میں منہ مارا ہوا ہو, ان کو اللہ نکاح کی لذت ان سے چھین لیتے ہیں, ان کا گھر میں دل ہی نہیں لگتا. یہ بھی ایک اس دنیا, یہ جو بےہودگی اور بے حیائی ہے نا, اس کا دنیا میں عذاب یہ ملتا ہے کہ وہ ان کو رغبت ہی نہیں ہوتی, اس لیے کہ انہوں نے پہلے اتنا منہ مارا ہوتا ہے, اتنا گندگی میں گوں اتنا کھایا ہوتا ہے کہ ان کو پھر شہد کی لذت پتا تھوڑی چلتی ہے. تو جو گوں سے بچتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے, دودھ کا مزہ اسی کو آتا ہے جو چرس اور ہیروئن سے بچتا ہے. جو چرسی ہیروئنچوں کو دودھ میں مزہ نہیں آئے گا, ان کو تو آپ گٹکے کھلائیں اور چرس پلائیں, وہ زیادہ اس میں خوش ہوں گے. تو یہ دنیا کا عذاب آتا ہے جو آدمی بے حیائی اور فحش کاموں میں مبتلا ہوتا ہے, اس کو نکاح کی نعمت اللہ اس سے چھین لیتے ہیں. پہلے چونکہ نوجوان برائیوں سے بچتے تھے, لہذا جب شادی کی تاریخ رکھی جاتی تھی نا, تو خوشی سے لڈو پھوٹ رہے ہوتے تھے ان کے دلوں, اوپر اوپر سے ایسے ملتے تھے جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا, شرما بھی رہے ہوتے تھے, شرم بھی آ رہی تھی. ہمارے ایک رشتے دار تھے, بڑے شرمیلے, اتنے شرمیلے کہ ان کا نام شہزادہ سلیم رکھا ہوا تھا. چلتے تھے تو ایسے جیسے بونینزا کا اشتہار آ رہا ہے, جیسے لہراتے ہوئے جا رہے ہیں, شرم سے نگاہیں ہر وقت جھکی ہوئی. ہمارے بہت ہی قریبی تھے, ان کا رشتہ طے ہو گیا انہی کی چچزاد سے, اور وہ چچزاد بہن جس سے شادی ہو رہی تھی وہ بڑی خوبصورت بھی تھی. اب یہ کیا تھا کہ چونکہ شرمیلے تھے, اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی نہ رکھیں, ابھی تھوڑا لیٹ کر دیں, ڈیلے کر دیں. اوپر اوپر ہمیں پتا تھا کہ ڈرامے بازی چل رہی ہے, اندر سے بہت خوش ہو رہے ہیں. تو شرمیلا حساب تھا نا, پہلے زمانے میں تو ذرا ہوتا تھا ایسے. ہم اس وقت بالکل بچے تھے, میری عمر ہوگی تقریباً 12 سال 13 سال. تو مجھے ان کے بھائی نے بتایا, کہہ رہے اندر سے ان کے دن میں نا لڈو پھوٹ رہے ہیں, لڈو اوپر اوپر سے دیکھو کیسے گھننے بنے ہوئے ہیں یہ گھننے. اور یہی ہوا, جب ان کی شادی رخصتی ہوئی تو میں ان سے ملا, تو منہ سے مسکراہٹ جو ہے نا, مسکراہٹ, اس پہ قابو پانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. دولہا شرماتا ہے نا ہنستے ہوئے کہ بھائی لوگ کہیں گے اچھا بڑا مزہ آ رہا ہے, بھائی بڑا خوش ہو گیا آج کل. تو وہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں بس وقار, تاکہ میرا وقار برقرار رہے. لیکن وہ اتنے خوش تھے کہ ان سے اپنے چہرے کی مسکراہٹ چھپائی نہیں جاتی. یہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں, آج کل نہیں ہوتا. آج کل جوان آدمی کہتا ہے ڈیلے کرو, اگلے 4 سال بات کر لیں گے شادی, بھی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ بیوی کی نعمت اور یہ لذت اللہ اسے چھین لیتے ہیں, گھر میں اس کا دل نہیں لگتا, گوں میں اتنا اس نے گند میں اتنا منہ مارا ہوتا ہے کہ اس کا دل نہیں لگتا پھر گھر کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ بشر تھے, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب رخصتی کا وقت ہوا تو صحابہ کرام آ کے بیٹھ گئے, جیسے دولہا سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں نا, نبی کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے. بھائی کھانا چل رہا ہے, صحیح ہے نا, کھانا پینا چل رہا ہے, جا نہیں رہے اٹھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چاہت کہ میں اپنی زوجہ کے پاس جاؤں, سید الانبیاء ہیں, پیغمبر ہیں, مگر دل چاہ رہا ہے کہ بھائی دلہن کے پاس جاؤں میں, اور صحابہ اٹھ ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی نبی کا لنگر ہے, بھائی بیٹھے رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرم بھی آ رہی ہے صحابہ کرام کو کہتے ہوئے کہ بھائی اب تشریف لے جائیں, کیونکہ دوست جب اس طرح دوست سے کہتے ہیں نا تو وہ دوست کیا کہے گا. صحابہ تو نہیں کہتے نبی کو, ایسی بات نہیں کرتے, لیکن عام حالات میں جب تو دوست کیا کرتے ہیں بھائی, کیا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے, بہت للچا رہا ہے دل, ہم لوگ کیا سوتے لیں, تو اس طرح کے تانے ملتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آ رہی ہے کہ میں صحابہ سے کیسے کہوں کہ بھائی اب آپ لوگ جائیں. آیتیں نازل ہو گئیں قرآن مجید کی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم نبی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جاؤ, اور جب کھانا کھاؤ تو غیر ناظرین انہ, اس کھانے کے پکنے کا وہاں بیٹھ کے انتظار مت کرو, جب پک جائے گا تو تمہیں بلا لیں گے, وہاں نہ بیٹھے رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, تمہارا یہ عمل نبی کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے. فیستحیی من, اور نبی تم سے حیا کر رہے ہیں, شرم سے کہہ نہیں رہے. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. اندازہ لگائیں نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ اس تکلیف کے ازالے کے لیے اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. اس کا مطلب آئندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا ارادہ تھا, اب ہو گئی غلطی, آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ ممکن ہے کوئی غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرے, اور جس شخص کی فطرت میں فساد ہوتا ہے نا, فتنہ ہوتا ہے, وہ طعن کرے, لیکن ہم اس عمل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں, دلیل سمجھتے ہیں. سچے نبی ہو, جو بات تھی کلیئر کر دی, بالکل واضح, بھائی میری شادی ہوئی ہے, دلہن ہے, میرا تو دل چاہ رہا ہے جانے کا, کیونکہ بشر ہیں, انسان ہیں. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے طریق پر چلے گا میرا امتی ہوگا, چاہے وہ کتنا ہی نیک بن جائے, اپنی بیوی سے وہ محبت کرے گا اور بیوی کے پاس جانے کا اس کا دل چاہے گا. کیونکہ آج بعض لوگ اتنے صوفی بن جاتے ہیں کہ بیگم کے پاس سونے کا دل ہی نہیں چاہتا, ان کا گھر ہی نہیں آتے, کبھی وہاں گیا ہوا ہے, کبھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. نیک آدمی ہوگا تو وہ گھر سے دین کے لیے باہر گھر ہی نہیں آئے گا, اور برا آدمی ہوگا تو وہ ویسے ہی پان گٹکے سے فرصت نہیں ملے گی اس کو. تو بیوی سے محبت کرنا یہ کس کی سنت ہوئی میرے بھائی؟ پیغمبروں کی. اور جس کو محبت نہیں ہے تو سمجھ لے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. وہ کالا کالا سمجھ گئے کیا ہے؟ کہیں اور سے اپنی حوث پوری کر رہا ہے. دو وجہ سے ہوتی ہے بیوی اس کی طرف رغبت, دو وجہ سے نہ, یا تو جوانی نہیں ہے, صحت ہی نہیں ہے. جب جوان ہوتا ہے نا تو جوان ہوگا تو اللہ نے خواہش بھی رکھی ہوگی اس کے دل میں, یا تو صحت ہی نہیں ہے اس کی, تو اس کا تو علاج یہ ہے کہ روٹی پیٹ بھر کے کھایا کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ صحت اچھی نہیں ہوتی نا تو بھوک کے وقت روٹی اچھی لگتی ہے؟ بھائی جس کی صحت اچھی ہوگی جب اسی کو بھوک لگے گی نا, اور اسی کا دل چاہے گا روٹی کھانے کا. بیمار آدمی کا دل چاہتا ہے؟ بیمار کو تو زبردستی پکڑ پکڑ کے کھلاتے ہیں, کھا لے بھائی کھا لے, بیمار ہے. صحت اچھی ہوگی تو تمام فطری تقاضے اس میں علا وجہ الکمال موجود ہوں گے, تمام فطری, اس کو پیاس بھی بھرپور لگے گی, اس کو بھوک بھی بھرپور لگے گی. تو بیائی نہیں, اسی طرح اس کو اپنی بیوی کی طرف رغبت بھی بھرپور ہوگی اگر صحت اچھی ہوگی. صحتیں تو الحمدللہ تقریباً سبھی کی اچھی ہوتی, جوان آدمی کی صحت تو اچھی ہوتی ہے. اب صحت بھی ٹھیک ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے, اس کے باوجود زوجہ کی طرف دل نہیں چاہتا, زوجہ کے ساتھ وقت ٹائم گزارنے کا دل ہی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہیں اور سے، دیکھو آپ کے سامنے کسی نے کھانے کا ٹائم بھی تھا، عشاء کے بعد کراچی میں کھانا کھایا جاتا ہے نا، کراچی میں تو کھانا ایسے وقت میں کھایا جاتا ہے، تو میں چونکہ عشاء کے بعد کھاتا ہوں اس لیے میں، ورنہ کراچی کا حال کیا ہو گیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو میں نے دن میں 2 بجے فون کیا، 2 بجے کہ بھائی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کی شاپ پہ مجھے کام ہے. کہہ رہے میں ناشتہ کر لوں اس کے بعد. دن میں کتنے بجے؟ 2 بجے. میں نے کہا کر لیں آپ ناشتہ. پھر اگلے دن میں نے فون کیا، وہی 2 بجے. میں نے کہا بھائی میں آ رہا ہوں آپ. کہہ رہے ہیں حضرت بس ناشتہ بالکل تیار ہو رہا ہے، ناشتہ کر کے آپ آ جائیں. پچھلے ہفتے کا واقعہ. میں نے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ، اس کو ناشتہ نہ کہیں آپ، آپ کو اللہ. میرے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے، بہت بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں دوپہر کا کھانا کھا کے قیلولہ کر کے اٹھ چکا ہوں. میں کھانا بھی نہیں، ابھی نہیں کھانا کھا، کھانا بھی کھا لیا، دوپہر سو کے آرام بھی کر لیا، اب اٹھ بھی چکا ہوں. اب اس کو اگر آپ ناشتے سے تعبیر کرو گے تو مجھے لگتا ہے یا تو میں دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوں یا آپ بیوقوف ہیں، ہم دونوں میں سے کوئی ایک کوئی جو ہے نا وہ بیوقوف ہے. یہ کراچی کے حالات ہیں کہ صبح 2 بجے، صبح نہیں دوپہر 2 بجے کیا ہو رہا ہے؟ ناشتہ ہو رہا ہے. بازار چلے جاؤ 12 بجے، حیدری مارکیٹ پہنچ گیا. میں شروع شروع میں تجربہ نہیں تھا نا، نئی نئی شادی ہوئی تھی تو شاپنگ نئی نئی کرنا سیکھی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا حیدری کس وقت جاتے ہیں. 12 بجے 12:30 بجے میں حیدری پہنچ گیا، کچھ خریداری کرنی تھی. تو میں جب گیا تو میں نے کہا آج پتہ نہیں اسٹرائک ہے، شاید ہڑتال ہے، میں غلط ٹائم پہ آ گیا، یعنی غلط دن آ گیا. ہڑتال ہے، کوئی ہنگامے تو نہیں ہو رہے، کراچی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں تھوڑا ڈر بھی رہا ہوں کوئی فائرنگ نہ ہو جائے کہیں سے، ایسا نہ ہو میں اکیلا آ گیا، سنسان پڑا ہوا ہے. میں نے پھر وہاں کسی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آج کوئی اسٹرائک ہے یا کوئی 14 اگست کی چھٹی ہے، کیا ہے یہ؟ دکان ہی نہیں کھلی. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ابھی ٹائم تھوڑی ہوا ہے، 12:30 بجے کون کھولے گا دکان، 1:30-2 بجے سے ایک ایک کر کے دکان کھلنا شروع ہوتی ہے. میں نے کہا یار، ہم پھر اندازہ ہوا کہ بھائی آئندہ ایسی حماقت نہ کرنا. تو کھانے کا ٹائم ہو، چاہے وہ کراچی کے حساب سے ہو یا پنجاب کے حساب سے ہو، کھانے کا ٹائم ہے. آپ کی والدہ نے آپ کے سامنے روٹی اور سالن لا کے رکھا، اب آپ نہیں کھا رہے، تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا تو آپ کا پیٹ ہی خراب ہے یا آپ کہیں اور دوستوں میں کھا کے آ چکے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ، کہیں سے کھا کے آ چکے ہیں آپ، اب نہیں کھا رہے یہاں پہ. اسی وجہ سے جو لوگ بیویوں سے ڈرتے ہیں، اور ہر مسلمان کو ڈرنا بھی چاہیے، وہ کہیں دوستوں میں کھاتے ہیں نا تو تھوڑا سا گھر کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ یار گھر جا کے بیوی نے اتنی محنت سے پکایا ہوگا، اور اس کو میں نے بتا دیا نا گھر میں میں باہر کھا کے آ گیا ہوں، تو وہ لڑائی کرے گی. بعض دفعہ ماں باپ کا بڑا احترام کرتے ہیں لوگ، بھائی میری والدہ نے پکا کے رکھ لیا ہے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتا. اگر کھائے گا بھی تو تھوڑا سا 2-4 نوالے لے گا، کہے گا ورنہ والدہ ناراض ہو جائے گی. ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہاں نہیں کھاتے پھر وہیں جا کے کھانا پڑتا ہے تاکہ والدہ ناراض نہ ہو جائے، بیوی ناراض نہ ہو جائے. اگر والدہ نے پکا کے آپ کے سامنے رکھا اور آپ نہیں کھا رہے، تو دو باتوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو باہر کھا کے آ گئے ہیں یا آپ کا پیٹ اور ہاضمہ خراب. لیکن وہی اما دیکھتی ہے کہ ابھی تو پیٹ ہاضمہ اس کا خراب ہے، مگر اس ہاضمے کی خرابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. پیٹ میں جب درد ہوتا ہے تو تھوڑا سا انسان پریشان پریشان نظر آتا ہے، پریشان بھی نظر نہیں آ رہا، بالکل فٹ فاٹ ہے. پھر اگر آپ کہو نا مجھے حاجت نہیں ہے کھانے کی، یہ اس کی علامت ہے کہ پیٹ کی گڑبڑ نہیں ہے، آپ باہر کھا کے آ چکے. تو اسی طرح یاد رکھو، جو آدمی دیندار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، صحت بھی اچھی ہو اس کی، جیسے نارمل سب کی صحت اچھی ہی ہوتی ہے. یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا صحتیں اچھی نہیں، غلط کہتے ہیں، صحتیں سب کی اچھی ہیں. یاد رکھو، آپ کی آنکھیں اگر صحیح دیکھ رہی ہیں، آپ میں چلنے کی طاقت اگر ہے، مکہ مارنے کی طاقت آپ کے بازوؤں میں ہے، اس کا مطلب آپ میں ساری طاقتیں بالکل درست ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی سارے فٹوں اور جناب جب جب جو ہے نا وہ زوجہ کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے باتیں تھوڑی کھل رہی ہیں، لیکن کیا بتاؤں گھروں میں یہی ہو رہا ہے آج کل. 6-6 مہینے ہو گئے بیگم کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دال میں کچھ کالا کالا بول لیں، خالی جگہ پر کر دیا کریں، فل ان دا بلینک. دال میں کچھ جو ہے نا کالا کالا ہے، اس لیے میرے بھائی اپنی گھریلو زندگی کو اچھا بنانے کے لیے دیکھو نیچرل زندگی کون سی ہے؟ گھر بار والی. گھر گھر میں سکون ملے. جس کو گھر میں سکون نہیں ملا اس کو پھر خودکشی کے خیالات آئیں گے لازمی. باہر کا سکون سکون نہیں. وقتی تو دو منٹ کی عیاشی ہوتی ہے, وہ سکون نہیں ہے. سکون وہی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو سکون کے فارمولے تھے نا وہی آج بھی ہیں. فطری چیزیں کبھی نہیں بدلا کرتی. دیکھو آدم علیہ السلام کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانی پڑتی تھی کہ نہیں کھانی پڑتی تھی؟ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو کیا آپ پلاسٹک کی روٹیاں کھاتے ہیں اے بھائی, یا مشین کے ذریعے کھاتے ہیں؟ جاپان کے سائنسدان بھی یہی روٹی کھاتے ہیں, یہی کھاتے ہیں, یہی گندم کھائیں گے, اسی طرح چبائیں گے. تو چلا جو فطری چیزیں ہیں نا انسان کے جسم کے جو لوازمات ہیں وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے, وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. تو اس لیے اپنے باہر دوستیاں ختم کرو اور تعلقات اور فحاشی بے حیائی کو ختم کرو تو اللہ تمہارے دل میں تمہاری بیویوں کی محبت ڈال دے گا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا اچھا ملفوظ فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جب انسان پاک دامن ہوتا ہے باہر نظر جھکا کے رکھتا ہے تو بالآخر وہ آتا کہاں ہے؟ پھر بیوی کے پاس. گھوم پھر کے پھر ادھر ہی آئے گا, بولے گا بھائی اللہ نے میرے لیے اسی کو بنایا. تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زوجہ سے کتنی محبت, کتنی محبت کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور صحابہ بھی کون, ابو بکر عمر جیسے لوگ, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ یہ گھر سے تشریف لے جائیں اور اتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, اتنی تکلیف ہو رہی ہے بول نہیں رہے منہ سے. اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں, آپ پر مخصوص کیفیت طاری ہو جاتی تھی جب آیتیں نازل ہوتی تو شدید سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا تھا. ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جہاد کی آیتیں نازل ہوئیں, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله, کہ جو گھروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس میں غیر اولی الضرر کا لفظ نازل نہیں ہوا تھا, صرف اتنی آیت نازل ہوئی کہ گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کے راہ میں لڑنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی تو بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ بعض تو گھر میں کسی عذر سے بیٹھتے ہیں, جو بےچارے معذور ہیں بیمار ہیں وہ تو اللہ کے راہ میں نہیں جا سکتے. اب وہ اگر گھر میں بیٹھیں گے, ایک طرف تو ہم نے یہ سنا ہے کہ نیت کا ان کو اجر ملتا ہے, اب جذبہ تو ہے جانے کا مگر جا نہیں سکتے, تو وہ بھی گھروں میں بیٹھنے والوں کی طرح ہیں, تو ان کے جذبات کو ایک ٹھیس پہنچی. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا پیچھے رہ جانے والا کو اگر کوئی عذر نہ ہو تو بھی وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر نہیں ہے؟ یہ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی. آیت کیا؟ آیت کا ایک لفظ نازل ہوا, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. غير اولي الضرر یہ ایک کلمہ ہے. غیر اولی الضرر کا مطلب جو معذور نہ ہو, بس اتنا سا لفظ نازل ہوا. یہ آیت کے درمیان میں بڑھایا گیا لیکن کیفیت کیا تھی اتنے سے لفظ کے نازل ہونے کی؟ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پہ رکھی ہوئی تھی. بے تکلف تھے صحابہ کرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی ٹانگ کے اوپر اپنی ٹانگ مبارک رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جو صحابی واقعہ سنا رہے ہیں نا ان کی ٹانگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک رکھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی, ایسا پہاڑ جیسا اس کا وزن ہو گیا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ میری ٹانگ چٹک کے ٹوٹ نہ جائے, اتنا بوجھ ہوا اس کے اوپر. میں حیران یہ ہو کیا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے شدید سردی میں بھی پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا تھا. کہتے ہیں جب اتنی بوجھل ہوئی میری ران کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ چٹک کے ٹوٹ نہ جائے, تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ میری ران پر سے بوجھ ہلکا ہوا اور نبی نے صرف اتنے لفظ کی تلاوت کی ہے, غیر اولی الضرر, اتنا سا لفظ, بشرطے کہ ان کو کوئی عذر نہ ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی, اتنے طریقے سے سمجھا دیا, مگر آپ حضرات کے جو چہرہ ہے نا چہرہ, اس سے وہی مثال لگتی ہے کہ جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, ٹی وی میں آ رہا ہوں. صرف ایک لفظ نازل ہوا ہے, وہ کیا؟ غیر اولی الضرر. اور یہ کیفیت پیغمبر پر اللہ تعالیٰ مسلط کیوں فرماتے تھے؟ تاکہ شیطان کے ہر قسم کے وسوسوں سے صحابہ کی حفاظت ہو. کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہ گڑھ لیا ہو؟ یہ کیفیت ہوتی تھی. جب وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر ہوتے تھے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی زمین پہ, اتنا بوجھ ہوتا تھا, اتنا بوجھ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا, اتنی ایسی کیفیت ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے درمیان, دل آپ کا کیا چاہ رہا ہے کہ میں زوجہ کے پاس جاؤں, صحابہ کرام اٹھ نہیں رہے, کیونکہ نیک لوگوں کے بارے میں لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی نارمل لائف نہیں ہوتی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل نہیں ہوتے, ان کو تو دنیا کے کچھ چاہیے ہی نہیں, ان کے تو اگر چپلیں بھی چرا لو نا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہماری چپلیں چرائی جاتی ہیں نا مسجد سے امام کی, اتنی کسی کی نہیں چرائی جاتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یہ چونکہ اتنے اللہ نے ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ آج چپل خرید کے لائیں اور آج ہی ہم ان سے چھین لیں, تو ان میں حوصلہ توکل للہیت اور اللہ کی رضا اور تقدیر پر ایمان اتنا ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی. بھائی ربڑ کے بنے ہوئے نہیں. مجھے ایک آدمی نئی نئی چپل خرید کے لا رہا ہے اور کوئی چوری کرے گا, کیسا ہی حوصلہ ہو کتنا ہی توکل ہو تبھی طور پر تکلیف تو ہوتی نا. آئیے کیا ہو گیا, وہ الگ بات ہے, خودکشی کے خیالات نہیں آتے, صبر کا اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف نہیں ہوتی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ مسجد حرام میں تھے حج کے دوران, ایک شخص آیا, وہ شخص بھی ایک بڑے عالم کے بیٹے تھے. تو وہ ہمارے حضرت کے پاس آئے, کہنے لگے کہ میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے بیعت ہو جاؤں مگر دل نہیں مانتا, مگر دل نہیں مانتا, پتہ نہیں آپ سے میرا مزاج میل نہیں کھاتا. حضرت نے فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کا دل ہی نہیں ہوتا. حضرت نے یہ ملفوظ مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو مجھے منہ پہ آ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے. آئی بات, جب آپ کسی کے منہ پہ یہ کہیں گے کہ حضرت مجھے آپ اچھے نہیں لگتے, ٹھیک ہے ہر ایک کو دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں لگتا, ساری دنیا کو سب لوگ تھوڑی اچھا, کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو نہیں لگتا, تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے میرے پاس آ کے کہ حضرت مجھے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ سے بیعت ہوں. بھائی نہ ہو تم کہیں اور چلے جاؤ. تو اس پہ حضرت نے کیا فرمایا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کا دل, ان کو جو مرضی بول کے چلے جاؤ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی سب کچھ ہوتا ہے, سارے پرزے ان کے بھی وہی لگے ہوئے جو آپ کے اندر فٹ ہیں, ان کو بھی ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بنی اسرائیل کی باتوں سے کس قدر تکلیف ہوتی تھی, الٹی الٹی باتیں کرتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے غضب میں آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غصہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غصے کی کیفیات تاری ہوتی تھی. اگر کوئی صحابہ میں سے کوئی ایسی نازیبہ بات کر دیتے جو مجلس کے مناسب نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جاتے تھے. تو اس لیے کسی اللہ والے کی محفل میں جائیں تو بہت سوچ سمجھ کے ادب کے ساتھ بات کیا کریں. وہمی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کانپتے کانپتے کھڑے ہو کر وہ بات ہی نہیں ہو رہی آپ سے. یہ بھی مطلب یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے سوچے. ایک اور چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ کسی مرید کو اپنے شیخ سے فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے کسی خانقاہ میں کسی شیخ سے بیعت کر لی, تھوڑے دن کے بعد اندازہ ہوا آپ کو ان کے بیانات سے فائدہ نہیں ہو رہا, یا آپ کو ان کی ذات پر کچھ اشکالات شروع ہو گئے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں مرید صاحب, اب فائدہ نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے پھر کسی اور شیخ سے تعلق قائم کرو, کیونکہ شیخ بذات خود مقصود نہیں ہوتا, مقصد ہے اصلاح. شیخ بذات خود مقصود نہیں ہے, مقصد تو ہے اصلاح. جب یہاں نہیں ہو رہی تو جیسے ڈاکٹر تبدیل کر لیا جاتا ہے تو شیخ بھی تبدیل کر رہے ہیں. بعض لوگ ایسے لگتے ہیں جیسے قسم اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, فائدہ ہو نہ ہو بس اسی شیخ کے ساتھ مرنا ہے, اسی شیخ کے ساتھ جینا ہے, چاہے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہی ہو رہا ہوں ان کو. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے, صرف والدین کی نعمت ایسی ہے جسے تبدیل کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. ان کی خدمت کرنی پڑے گی, ان کی جوتیاں اٹھانی پڑیں گی, ان سے دعائیں لینی پڑیں گی. باقی دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تبدیل نہ ہو سکتا ہو. بیوی شوہر چینج کر سکتی ہے, شوہر بیوی چینج کر سکتا ہے, اور صرف ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے کافر ماں باپ بھی ہے نا, کافر بھی, تو بھی خدمت کرنی پڑے گی ان کی. باقی ہر رشتہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو شیخ سے فائدہ نہیں ہو رہا, کئی سال ہو گئے آپ نے دیکھا بھائی ان کے بیانات مجھ پہ اثر نہیں کرتے, کچھ بھی وجہ ہو. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے ایسے شیخ سے اصلاحی تعلق ختم کر دینا چاہیے, وہاں قائم کرنا چاہیے جہاں فائدے کی امید ہو. لیکن ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو لکھ کے دینے کہ مجھے چونکہ آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا لہذا میں آپ سے آج سے تعلق ختم کر رہا ہوں، یہ بدتمیزی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ فرمایا ایک دم آنا بھی نہ چھوڑیں بلکہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا مجلس سے علیحدگی اختیار کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ سب یہ بتانے کے لیے کہ بھائی وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی جب اپنی برائی کوئی کسی کے منہ سے سنتا ہے تو اس کو طبعی طور پر تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احساس ہو رہا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے، دلہن آئی ہوئی ہے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کا دل کیا چاہ رہا ہے؟ دلہن کے پاس جانے دل چاہ رہا ہے، مگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کر دیں، اب ان آیتوں میں سبق کیا دے دیا کہ بھائی پیغمبر پیغمبر ہو کے بھی اپنی زوجہ کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اتنی محبت ہے کہ چاہ رہے ہیں کہ چاہیں۔ تو جو بھی دیندار آدمی ہوگا اسے بیوی سے محبت بھی ہوگی، اور جب اس کی شادی ہونے والی ہوگی تو وہ مہینے بھی گنے گا، دن بھی گنے گا، گھنٹے بھی گنے گا، منٹ بھی گنے گا، اور بہت ہی نیک اگر ہوا تو سیکنڈوں کا حساب بھی رکھے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر وہ اس کو یہی نہیں پتا سالے کی شادی کب ہو رہی ہے، تاریخ رکھ کے آگے اس کو یاد ہی نہیں ہے، اس سے پوچھو بھائی آپ کی شادی کی تاریخ کیا رکھی؟ کہہ رہے یار وہ ہاں رکھی تو تھی والدین نے، کچھ مجھے یاد نہیں ہے، بھول گیا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے یاد نہیں ہے، میں بھول گیا، اسی سال ہے یا اگلے سال ہے یا شاید چار سال بعد رکھی گئی ہے، ایکچولی مجھے صحیح طرح پتا نہیں۔ ویسے تو ابھی میری تعلیم چل رہی ہے، ابھی تو میں میڈیکل میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب حساب کتاب آج کل یہی ہو رہا ہے، یہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں۔ 30 سال عمر ہو گئی، اس سے پوچھو تمہاری شادی کب ہے، کہہ رہے ہیں ابھی تو اس بارے میں نے سوچا ہی نہیں۔ اس بارے میں یہ ایسے ہے جیسے صبح ناشتے کا ٹائم ہو گیا، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، دوپہر 2 بجے بھی لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں نا، لیکن 2 بج گئے، اب پوچھ رہے بھائی ناشتہ کب کریں گے، کہہ رہے ابھی تو میں نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ بیمار ہے، یا کم بہت ناشتے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے میرا بھی ناشتے کا ٹائم رکھا نہیں، کہیں اور سے باہر سے ہوٹل سے ناشتہ کر کے آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نفس پہ الحمدللہ میں ہاتھ پکڑتا ہوں، نفس پہ آپ لوگ بولیں گے ہمارے بارے میں پتا کیسے چل جاتے ہیں ساری بات، آپ سب ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، میں کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہا، لیکن جو نئی جنریشن ہے نا، نئی جنریشن اس کی باتیں بتا رہا ہوں کہ میرے سامنے جب فون کر کے کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے شادی کا سوچا ہی نہیں ہے، تو میں ان کے اس جذبے سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوتا۔ میں خوش اس آدمی سے ہوتا ہوں جو یہ کہے حضرت بہت پریشان ہوں شادی کے لیے، والدین تیار نہیں ہو رہے، اس کے بارے میں میں سوچتا ہوں ماشاءاللہ نیک آدمی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ جبکہ معاشرہ بالکل الٹا سوچتا ہے، ماں باپ بھی الٹا سوچتے ہیں۔ جو بچہ کہے گا نا ابا اما سے ابا شادی کرو، ابا کہتے پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، ابے بھائی نیک ہے وہ، شکر ادا کرو، اس کی دوستیاں نہیں ہیں باہر، آپ اپنے زمانے پر قیاس نہ کریں اس نئی نسل کو، اپنے زمانے پر شکر ادا کریں، اتنا نیک آدمی آپ کو شادی کا کہہ رہے، بہت نیک ہے، اور اسی نیکی کی حالت میں کرا دیں، بگڑ گیا پھر خود کہے گا ابا بھی نہیں کرنی، اور اگر کر بھی لی نا تو بیوی سے محبت نہیں کرے گا۔ تو جلدی سے اصل بات کی طرف میں آتا ہوں، تو میں جو عرض کر رہا تھا، اصل بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ بےچارے کی شادی ہونے والی ہے، نیندیں اڑتی ہیں کہ نہیں اڑتی؟ تو اب سوچو کہ جب اس پہ یہ حال ہے دنیا کی چیز پہ، تو جو اللہ جنت میں حوروں کی شکل میں دے گا اس پہ نیندیں اڑنی چاہیے کہ نہیں اڑنی چاہیے؟ وہ کیسی ہوں گی جو اللہ نے بنائی اس کے لیے؟ یہ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے بنائی ہے دنیا کی عورت، ٹائم پاس کرنے کے لیے، مسافر جیسے ٹرین میں کوئی وقتی طور پر آپ کو سیٹ بھی ملتی ہے، برتھ بھی ملتا ہے، یہ گھر نہیں ملتا ٹرین میں آپ کو، گھر آپ کا منزل پہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں گھر دے دیے اور کچھ ہمیں سہولت کی چیزیں دے دی، یہ سفر گزارنے کے لیے، اصل کہاں ہے؟ آخرت میں، جنت میں۔ جن کی سمجھ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں ان کے لیے پھر دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر پریشانی کو برداشت کرنا آسان۔ ایک بزرگ کا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، تابعین میں سے تھے، ان کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، بڑے مشہور تابعین ہیں، بڑے مشہور محدث ہیں۔ ان کا جب نکاح ہوا، جوان تھے جب ان کا نکاح ہوا نا، تابعین میں سے تھے، تو دلہن کا کمرہ سجایا گیا۔ یہاں سجانے سے ایک اور بات یاد آئی، کیا کروں، بات سے بات نکلتی ہے۔ بعض لوگ مجھ سے فون کر کے کہتے ہیں ہمارا بیٹا آپ کے بیانات میں بیٹھتا ہے یا فلاں بزرگ کے، وہ تو کہہ رہے سادگی سے شادی کروں گا میں، لہذا دلہن کا کمرہ نہیں سجے گا۔ اور میں جب دولہا بنوں گا تو الگ سے میرے لیے کپڑے نہیں خریدے جائیں گے. سادگی ہے اسلام میں. کیا ہے اسلام میں؟ کیا ہے انتہائی سادگی. کیونکہ خطیب حضرات تقریریں بھی ایسے کرتے ہیں نا, بیانات بھی سے کروں, اسلام میں سادگی ہے, سادگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس دیکھو, حضرت عمر کے کپڑوں پہ کتنے پیون لگے ہوتے تھے, تو سادگی ہے. تو یاد رکھو یہ مطلب نہیں ہے سادگی کا. بری رسم ہونا ایک الگ چیز ہے. بری رسم ہے بارات, وہ نہ سادگی سے کی جائے نہ بغیر سادگی. بری ہے یا جہیز ہے, یہ سب غلط ہے. باقی اللہ نے کسی کو اگر مال اور وسائل دیے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کے آثار اس کے بندے پر نظر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کی نعمت رکھی نہیں ہے, رکھی نہیں ہے. تو اگر آپ بھی سارا صدقہ کر دیں پھر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے, کوئی اعتراض کرے کہ کپڑے پھٹے ہوئے کیوں, آپ کے نئے پہننے کے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے پھر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جتنے پیسے صبح آئے تھے وہ سارے آپ نے کیا کر دیے, صدقہ. پھر تو ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, اگر آتے تھے تو صبح آئے شام سے پہلے پہلے سارے صدقہ ہو گئے. لیکن پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ کے لباس پوشاک اور آپ کی دعوتوں سے وہ نظر نہیں آ رہا. آپ کو اللہ نے بے پناہ دولت دی مگر آپ جب دعوت کرتے ہیں تو دال چاول کھلاتے ہیں لوگوں کو دعوت میں. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. یہ کیا ہے؟ تو جب پیسہ ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے, لباس اور سواری سے نظر آنا چاہیے گھر سے. ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا تھا, ہمارے حضرت کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا. حضرت کی گاڑی اتنی قیمتی تھی کہ وہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں. حضرت جب گاڑی خریدنے گئے تو حضرت نے شو روم والے سے کہا گاڑی دکھاؤ. الفاظ دیکھیں بالکل حضرت کے اسٹائل میں بتاؤں گا آپ. اس نے کہا یہ گاڑی ہے. شو روم والے نے سیوک وغیرہ دکھائی حضرت کو, ٹویوٹا کرولا دکھائی, مختلف گاڑیاں. حضرت یہ گاڑی ہے. حضرت کا یہ اسٹائل ہے, گاڑی دکھاؤ, گاڑی. کہنے کا بھائی آپ کی رینج کتنی ہے؟ رینج وینج کا نہ پوچھو, گاڑی چاہیے مجھے. تو وہ گاڑی نہیں, وہ کہہ رہے مولوی بیچارہ کیا گاڑی خریدے گا. ان کے دماغ میں یہ تصور تھا. تو پھر کویت کا شہزادہ تھا جس سے حضرت نے گاڑی خریدی تھی, وہ گاڑی ابھی بھی جامع تو رشید کے تہخانے میں رکھی ہوئی ہے. واقعی وہ گاڑی ہے, شروع ہوتی ہے ختم کا نہیں پتا ہوتا کہ کہاں ہو رہی ہو. آئی بات سمجھ؟ جب شروع سے دیکھنا شروع کریں تو کافی چلنا پڑتا ہے اس کے اینڈ تک پہنچنے کے لیے. چوڑی بھی بہت لمبی, جب ہم نے اس میں چونکہ کئی دفعہ سفر کیا ہے تو جب روڈ پہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سوا کراچی میں کوئی سفر کر ہی نہیں رہا. تو اللہ نے دولت دی تو اس کو کیا کیا, خرچ کیا. جب دولت ہے, ہاں شو بازی کی نیت نہیں ہونی چاہیے, سہولت کی نیت ہونی چاہیے. سہولت بھائی, میں سہولت سے زندگی گزاروں. اور ہم نے ایسے مالدار بھی دیکھے ہیں, اچھی خاصی آمدن ہے, لاکھوں روپے کما رہا ہے مگر سواری کے لیے 50 رکھی ہوئی ہے ہونڈا. اس زمانے میں میرے پاس تھی GTO 125, حالانکہ میری تنخواہ اس سے بہت کم تھی مگر میں نے کہا سواری اچھی ہونی چاہیے. GTO 125, آپ نے کاواساکی کا نام سنا ہوگا, بڑی بہترین بنا کے رکھی ہوئی تھی. اس کو میں جب روڈ پہ لے کے بڑا مزہ آتا تھا. مجھے میری ڈرائیو بہت زیادہ تھی, بہت دور سب, تو میں نے سوچا تھا بھائی بائک اچھی ہونی چاہیے. تو اس پہ میں نے سوچا گیس, کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا تھا, میں نے کہا چلو گیس کا کوئی جگاڑ کرتے ہیں. تو میں نے وقتی طور پر 2-4 دن کے لیے گیس لگوا لی, کامیاب نہیں ہوئی, پھر میں دوبارہ پیٹرول پہ آ گیا. تو وہ مجھ سے آئے ہونڈا 50 کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ میں بھی اس پہ گیس لگوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ خود اپنے ہی اگر گیس لگوا لیں, یہ روٹی کا خرچہ, پراٹھوں کا خرچہ جو آپ خود, اور سب بچوں پہ چھوٹے چھوٹے گیس کے چھوٹے چھوٹے سلینڈر لگوا لیں آپ. کوئی ایسی جاپان کے سائنسدانوں سے رابطہ کرتے ہیں, کوئی ایسا سلینڈر ایجاد کر لیں کہ آپ کی کھانے پینے سے ہی جان چھوڑ جائے, خرچہ ہو رہا ہے. مجھے میں نے کہا, ان سے میں نے کہا نہیں, اتنا بے تکلف نہیں تھا, دل چاہ رہا تھا میں بولوں پہلے تو آپ نے یہ 50 رکھی ہوئی کیوں ہے, آپ تو گاڑی رکھو اللہ کے بندو, جب آپ کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو آپ گاڑی رکھو اور پیٹرول پہ چلاؤ, آپ اس کو گیس پہ کیوں چلا رہے ہو, اللہ نے اتنا پیسہ دیا, 50 رکھی ہوئی ہے اس پہ کیا لگوا رہے ہیں, گیس. تو یہ سادگی نہیں ہے, سادگی کا غلط مطلب سمجھا جاتا ہے. اس کو سادگی نہیں کہتے, اس کو کنجوسی کہتے ہیں, بخل کہتے ہیں, جو حرام ہے شریعت میں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو شادی بیاہ میں سادگی کی تعلیم دی جاتی ہے نا, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. دلہن کا کمرہ سجانا یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے. اگر اللہ نے پیسہ دیا تو سجانا چاہیے. بھائی اس بیچاری کی شادی ہوئی ہے, وہ عزت کے ساتھ اس کو گھر لے کر آؤ اور خود بھی تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لو. اس میں لڑکی والوں کی بھی عزت ہے, وہ اپنے داماد سے کسی کو ملوائیں گے تو ان کو بھی اچھا لگتا ہی ہے. وہ دھوتی بنیان پہن کے آیا ہوا ہے, وہ کیا ملوائیں گے اس سے؟ سادگی ہے. تو باقی علماء کا جو حساب کتاب ہے نا وہ ایک الگ ہوتا ہے. علماء کو ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی, اس لیے وہ میرے تو الحمدللہ جب بھی شادی ہوئی یہی سفید کپڑے پہن کے میں گیا ہوں, کوئی زیادہ شیروانی جب بھی اللہ نے شادی کی توفیق عطا فرمائی ہے تو میں یہی نہیں سول کپڑوں میں گیا ہوں. تو وہ ایک الگ چیز ہے, علماء کا ایک حساب کتاب تھوڑا سا, ان کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہوتی, کڑائیوں میں اور کرتوں میں چیزوں میں. تو لیکن ایک عام نارمل آدمی کو ان چیزوں کا, دیندار کو خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے. تو ہمارے حضرت سے کسی مرید نے پوچھا, وہ بھی اس پہ بھی مسالہ زیادہ لگ گیا تھا, کہ حضرت میری شادی ہونے والی ہے تو میرے گھر والے میرے لیے 25-30 ہزار روپے کا ایک شیروانی اور وہ خرید رہے ہیں اور پگڑی بھی. میں نے ان کو منع کیا ہے کہ سادگی کا حکم ہے, میں ایسے ہی کپڑوں میں جاؤں گا تو کیا یہ درست؟ وہ سارے تھے میری شاباش ملے گی حضرت, ماشاء اللہ تو ایسا ہی. حضرت نے فرمایا خرید لیں, اللہ نے آپ کو اتنی گنجائش دی ہے, 25-30 ہزار آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو خرید لیں اچھا سا جوڑا. تو کہنے لگے نہیں, وہ پھر اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ کپڑوں سے پتہ چل جائے گا کہ دولہا یہ ہے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ کپڑوں سے پتہ چل جائے گا کہ دولہا یہ بھی تو ہے نا. جو مجلس کا جو دولہا ہے اس کو ہائی لائٹ تو ہونا چاہیے نا. یہ اس وقت ہم نے حضرت کی بات کی اتنی سمجھ میں نہیں آئی تھی. ایک دفعہ میں جب خود نکاح پڑھانے لگا کسی کا, تو دولہا سول کپڑوں میں تھا اور جو اس کے شوالے والے ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں, وہ کڑائیاں کرتے پہن کے آئے ہوئے تھے. بہت بڑی غلطی ہوتے ہوتے رہ گئی. میں وہ جو کڑائی والا کرتا پہن کے آیا تھا نا اور شیروانی, میں اس کی طرح منہ کر کے کہہ رہا تھا قبول ہے. میں سمجھتا یہ دولہا ہے. وہ دولہا ادھر سادہ کپڑوں میں, دانتوں میں جیسے گٹکے کی وہ نشان پڑے ہوئے ہیں, وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ مجھے شکر ہے اس نے بولا نہیں قبول ہے, ڈر گیا وہ. وہ سوچ رہا ہوگا ایک دفعہ قبول ہے بول کے اتنا پھنسا ہوں, دوبارہ قبول ہے بول دیا, یہ سازش ہے میرے خلاف. تو میں اس کی طرف دیکھے, میں نے قبول ہے, وہ چپ بیٹھا ہوا ہے. لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب کو کیا ہو گیا. تو میں نے کہا یہ دولہا ہی ہے. میں نے کہا یہ ہے تو ادھر آگے بیٹھو نا بھائی, اور کچھ کپڑے شپڑے تو پہن کے آتے ہیں اللہ کے بندے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے کہتے ہیں نا, نیم حکیم خطرہ جان, ایسے ہی نیم مفتی خطرہ ایمان. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعض دفعہ آدھا بیان سنتے ہیں یا آدھا سمجھتے ہیں, پورا سمجھتے نہیں ہیں. نیم دیندار بھی خطرہ ایمان ہوتا ہے. تو یہ دلہن کا کمرہ سجانا یا دلہن کو سجانا یا دولہا کا سجانا, یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, مگر اس کی اعتدال ہونا چاہیے. بیوٹی پارلر میں جا کے دولہا کو سجنے کی ضرورت نہیں ہے. دولہا کے سجنے کے لیے اتنا کافی ہے ڈیٹول سے نہا لے, بہت زیادہ اگر گندگی ہے اس کی. ٹھیک ہے, ویسے تو سمپل نہا لو, تمہارے چہرے پہ جتنا نور ہے آ جائے گا انشاءاللہ. مرد کے لیے زینت کے اصول کچھ اور ہیں, عورت کے لیے, عورت کو تو اللہ نے بنایا ہی زینت کے لیے نا. وہ بیوٹی پارلر جا رہی ہے, گھنٹہ اس پہ ڈسٹمپر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ پرانی والی کھال اتار کے نئی والی کھال, وہ سمجھ میں آتا ہے. مگر مرد کے لیے جو ہے نا, بیوٹی پارلر جا کے تھریڈنگ اور وہ بھاپ اور یہ سب چیزیں, یہ نسوانیت ہے, یہ زنانہ پن ہے. مرد کو مرد ہونے سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. مرد بنو مرد بھائی, اب جو ہے زیادہ زیادہ نہا لو, ایک اچھی سی شیروانی پہن لو, پینٹ شرٹ جس قوم میں پینٹ شرٹ کا رواج ہے وہ پتلون پہن لے بس, اور پگڑی اچھی سی لے لو بازار سے, دولہا پگڑی میں بڑا اچھا لگتا ہے. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ جو ہے نا لپائی پتائی, یہ پھر کیا ہے؟ نسوانیت. شادی کی وہ عید کی رات میں بھی اب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سنا ہے بیوٹی پارلر میں مرد جا رہے ہوتے ہیں, یہ زیادہ, یہ ذرا حساب کتاب. پھر عجیب عجیب بالوں والے ڈیزائن آ گئے. ایک شادی میں نکاح میں میں گیا تو وہاں ہمارے رشتے دار تھے, تو دولہا آ گئے. وہ جب دولہا آئے ہیں, میں ان سے میری چونکہ رشتے دار تھے, میں ملا, میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں ہے, ماشاء اللہ پیسہ بھی بہت ہے ان کے پاس, بال کیوں نہیں بنا کے آئیے؟ بال جو ہے نا ان کے جیسے جنگلی چوہا نہیں ہوتا, اس کے کانٹے ہوتے ہیں, ایسے بال سر پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے, بلا مبالغہ جنگلی چوہے کی طرح. میں نے کہا یار ہم مولوی اگر کوئی ایسا کام کرتا تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ایک دنیا دار آدمی ہے, بزنس مین ہے, اچھا خاصا کماتا ہے, شادی بھی بڑے مالدار گھرانے میں ہو رہی ہے اس کی, تو کم از کم بال تو بنانے چاہیے تھے. دولہا کی جگہ تم جگہ پہ آگے بڑھے گئے, تمہارے بال بنے ہوئے نہیں. تو میں نے اپنے کسی ساتھی سے کہا, میں نے کہا یار اس کو کنگھی دے دو بال بناؤ. انہوں نے کہا یہ بنوا کے آیا ہے بیوٹی پارلر, یہ آرڈر پہ بنوایا ہے اس نے, یہ جو جنگلی چوہا جسے آپ کہہ رہے ہو نا, یہ کانٹے یہ آرڈر پہ بنوائے ہیں, پیسے دیے اس کے. میں نے کہا یار عقل ماری گئی ہے، الٹا ہو رہا ہے سارا حساب کتاب، یہ چیز بنوا کے آئے ہیں، یہ بنوا کے آئے، تو پتہ نہیں کیا کیا بنوا رہا ہے وہاں جا کے، تو بال کے یہ مانگے مانگے نا بس نکال لیں، پیچھے لے جائیں بال، پٹے والے بال رکھ لیں، اللہ نے اگر زیادہ شو مارنے کا شوق دیا ہے تو پٹے والے بال رکھ لیں جو جائز ہیں، سنت بھی ہیں، تو باقی اس کے علاوہ جو بالوں کے پف بنائے جاتے ہیں، دائیں بائیں نکالے جاتے ہیں، یہ پھر غلو ہے، یہ ناجائز زینت ہے، اس کی اجازت نہیں۔ تو میں جلدی سے وہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ اگلا حصہ جو ہے نا اس واقعے میں ہمیں شراب کی جو حرمت نازل، اس میں کیا سبق ملتا ہے، یہ دوسرا سبق مجھے یاد دلائیے گا، یہ رہ نہ جائے، وہ پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ بزرگ کی جب شادی ہوئی، نوجوان تھے، نیک تھے، جب وہ دلہن کے کمرے میں گئے ہیں تو سجا ہوا تھا کمرہ، دلہن بھی بڑے مزین لباس میں بیٹھی ہوئی، دلہن بھی اس زمانے کی تابعی تھی وہ، تو انہوں نے کیا دلہن کو دیکھ کے نیت باندھ لی نماز۔ اب نیت باندھ لیا تو ساری رات تہجد پڑھتے رہے اور سجدے میں روتے رہے دلہن نے تھوڑی دیر دیکھا یہ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے، اس زمانے کی دلہن تھی، آج کی ہوتی تو فوراً عدالت پہنچ جاتی کہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے، تبلیغی ہے، صحیح ہے نا، خانقاہی ہے، تو بہت نیک ہے، اتنا نیک نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے کہا کہ چلو میاں صاحب نماز میں مشغول ہیں تو ہم بھی نماز پڑھیں، اگر آج کی ہوتی تو واٹس اپ یا فیس بک لے کے بیٹھ جاتی کہ چلو اتنی دیر میں ادھر آ، پرانی آئی ڈی ہے تو ڈیلیٹ کروں، ایسا نہ وہ میاں صاحب دیکھ لیں، کسی پرانے جتنے ہیں ان کو میسج بھیج دوں بھائی ہو گئی ہے رخصتی بھی ہو گئی، اب کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہ، جو نیک شریف ہوگی ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے بھی کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی، وہ بھی تہجد شروع کر دی، ساری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، وہ فجر پڑھنے چلے گئے، واپس گھر آئے تو وہ جو دلہن کے بھائی ہے نا بھائی، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، وہ ملنے کے لیے آئے اپنی ہمشیرہ سے اور اپنے بہنوئی سے، بیٹھے بات چیت کی، دلہن سے پوچھا ہاں بھائی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا، ہوتا ہے نا جیسے ملاقات ہوتی ہے بھائی اچھے مزاج کے ہیں کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا ابھی تک تو کوئی بات چیت کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو بہنوئی سے پوچھا کیوں بھائی، کیا کوئی خرابی ہے، ہماری بہن آپ کو پسند نہیں آئی، اس میں کوئی خرابی ہے، نفرت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں جب کمرے میں داخل ہوا، دلہن کا کمرہ ایسے پھول جھال رہے لٹک رہی ہیں، دلہن بیٹھی ہوئی ہے، میرے ذہن میں آیا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ ان کے لیے جو حوروں کے کمروں کو سجائے گا، مقصورات فی الخیام، اللہ فرماتے ہیں نا ہم نے حوروں کو خیموں میں بند کر دیا ہے، خوبصورت یاقوت اور مرجان کے موتیوں کے بنے ہوئے محلات میں تمہاری ان خوبصورت بیویوں کو بند کر دیا ہے، اور اس کمرے کا دروازہ کون کھولے گا، جنتی کھولے گا، اس سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، کسی جن نے اس عورت کو نہ چھوا نہ کسی انسان نے اس کو دیکھا، صرف جنت کے لیے، جنتی کے لیے اللہ نے ان خوبصورت عورتوں کو تیار کر کے جنت میں بٹھایا ہوا ہے، مشک و عنبر کی مٹی سے بنا کے۔ تو میں نے سوچا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اس ابھی مجھے یہاں اس منظر میں اتنی لذت محسوس ہو رہی ہے کہ زوجہ سے میری ملاقات ہوگی اور یہ خوبصورت کمرہ اور خوبصورت دلہن، تو جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ انہیں ان کے لیے کمرہ سجایا ہوگا اور وہ مشک و عنبر سے بنی ہوئی دلہن ان کے سامنے بیٹھی ہوگی، اس وقت جنتی کے کیا جذبات ہوں گے، تو مجھے یہ دنیا کی نعمت ہیچ معلوم ہونے لگی، اور میں نے کہا اللہ سے آج جنت مانگو، اے اللہ یہ دنیا تو تو نے دے دی لیکن جنت سے محروم نہ کرنا، مجھے اصل وہ چاہیے، یہ نعمت مجھ سے چھوٹ جائے، وہ نہیں چھوٹ جائے، وہ نہیں چھوٹے مجھ سے۔ تو میرے ایسی کیفیت ہو گئی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، ساری رات سجدے میں گر کے اللہ سے وہ جنت مانگتا رہا ہوں میں، نہیں یاری بات سمجھ میں، ساری رات سجدے میں پڑا ہوا اللہ سے کیا مانگتا رہا ہوں، اے اللہ یہ تو ہر ایک کو مل جاتی ہے، وہ ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ تو دیکھو قبلہ جب درست ہوا تو انہی دنیا کی نعمتوں سے انہوں نے آخرت کی نعمتوں کے حصول کی کوشش شروع کی یا نہیں کی، انہی دنیا کی نعمتوں سے ان کو جنت کی قدر محسوس ہوئی، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا، جنت میں جو نعمتیں ملیں گی نا یہ وہ نعمتیں ہوں گی کہ ان کے مشابہ تمہیں دنیا میں مل چکی ہوں گی۔ اب علماء نے اس میں ایک بات ذکر کی ہے کہ اللہ نے دنیا کے مشابہ نعمتیں آخرت میں کیوں رکھی ہیں، بھائی دنیا میں یہی آخرت میں یہی پھل ہوں گے نا، انار ہوگا، سیب ہوگا، انگور، یہی پھل آتے ہیں، پرندوں کا گوشت ہوگا، تو کوئی ایسی غذائیں رکھ دیتے اللہ جنت میں جو دنیا میں نہ ہوتی، تو یہی والی نعمتیں وہاں رکھی ہیں۔ علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے تاکہ یہ نعمتیں جب دنیا میں استعمال کریں تو پھر وہ والی سمجھ میں آئیں گی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ نعمت ایسی چیز ہے جو چکھنے سے پتہ چلتی ہے اس میں ذائقہ کیسا ہے، بتانے سے پتہ نہیں چلتی. اگر اللہ بتا دیتا نا آخرت میں یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، اور اس قسم کی کوئی چیز ہم نے دنیا میں نہ دیکھی ہوتی تو ہم کہتے ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا. جب اللہ بتاتے ہیں کہ وہاں شہد کی نہریں شراب ہوگی، شرابیوں کا دماغ گھومے گا کہ نہیں گھومے گا، یہاں کی ایسی ہے تو وہاں کی کیسی ہوگی، تو وہ شراب چھوڑنے کی کوشش کرے گا. اور جس نے شراب کبھی پی نہیں اس کی نہ یہاں رغبت جاری ہے نہ وہاں، وہ کہے گا بھائی دودھ ملے وہاں پہ شہد ملے وہاں پہ، کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح جس کو دنیا کی عورت کی لذت کا پتہ ہے اسے حور کی لذت سمجھ میں آئے گی، جنت کی حوریں کیسی ہوں گی. تبھی میں کہتا ہوں بھائی ہمارے، میں کیا کہتا ہوں، ہمارے بڑے کہتے ہیں، جو ہمیں بھی کہتے ہیں آپ کو بھی کہتے ہیں، جتنی باتیں میں بتاتا ہوں اپنے لیے بھی کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، کہ جب دنیا کی کسی عورت کو دیکھنے کا دل چاہے نظر جھکا لیا کرو یہ سوچ کر کہ آج اگر جھکا لی تو اللہ اس سے اچھی دے دے گا، اس سے اچھی دے دے گا، اور اگر آج نظر اٹھا لی تو وقتی طور پر ایک تھوڑی سی گناہ کی لذت ہے وہ حاصل ہوگی، اس سے اچھی سے محروم ہو جائیں گے. عورت بھی یہی سوچا کرے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں عورت کے لیے بھی. خواتین کو چٹپٹے کھانوں کا کتنا شوق ہوتا ہے، شاپنگ کا کتنا شوق ہوتا ہے خواتین کو، کہ ان کا بس نہیں چلتا پورا طارق روڈ اپنے گھر میں لا کے رکھ لیں، وہ اتنا عورت کی فطرت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں شاپنگ کا انتظام نہیں کیا ہے، حالانکہ جنت میں شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ دیکھو ساری چیزیں گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے نا پھر بھی وہ مزہ نہیں آتا جو بازار جا کے خریدنے میں آتا ہے. جنت میں ساری چیزیں آپ کو کمرے میں بیٹھے بیٹھے ملیں گی، پھر بھی اللہ نے جنت میں بازاروں کا انتظام کیا، جاؤ خرید کے لاؤ خرید کے لاؤ. وہاں کپڑوں کی مارکیٹیں لگیں گی، لباس کی مارکیٹیں لگیں گی، کھانوں کے ہوٹل ہوں گے، سارے مزے جو اللہ نے یہاں رکھے ہیں وہاں بھی رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ومن اصدق من اللہ قیلا، جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا، قرآن بار 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 کہہ رہا ہے بھائی تمہاری منزل وہ ہے وہ ہے وہ ہے. تو اب اگر اللہ کہہ رہے بینک کے مینیجر کو بھائی جاب چھوڑ دو، بغیر داڑھی والے کو اللہ کہہ رہے داڑھی رکھ لے، بے پردہ عورت کو اللہ کہہ رہے پردہ کر لے، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ کہہ رہے فرما برداری شروع کر دے، بے نمازی کو اللہ کہہ رہے نماز پڑھنا شروع کر دے، بد نظری کرنے والے کو اللہ کہہ رہے نظر جھکا لے، انٹرنیٹ پر بےہودہ اور فحش چیزیں دیکھنے والے کو اللہ کہہ رہے چھوڑ دے ان چیزوں کو، حلال پر اکتفا کر، اور سود کھانے والے کو اللہ کہہ رہے سود کھانا چھوڑ دے. تو یہ ساری چیزوں کا اللہ جب مطالبہ کر رہے ہیں تو انسان کو فوراً خیال آتا ہے میری زندگی کے مزے کرکرے ہو جائیں گے، پھیکی بن جائے گی، خشک زندگی بن جائے گی. ہماری ایک رشتے دار خاتون بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ایک دفعہ ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت وہ ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر میں نہ ٹیلی ویژن تھا نہ انٹرنیٹ، میرے والد صاحب نے بہت پابندی لگائی تھی. تو وہ دو تین دن رہی، اس کے بعد میں نے کتنی بور زندگی آپ لوگوں کی، مولوی کہیں کے ایسے ایسے تانے دیے، بور لائف ہے آپ لوگوں، ٹی وی نہیں ہے. حالانکہ ہماری بور لائف، کیونکہ ہم جب اس چیز کے عادی نہیں تھے تو ہمیں اسی میں مزہ آ رہا. ہم گھر میں آتے کبھی تلاوت کرتے، میں جب چھٹی ہوتی تھی مدرسے سے ہفتے میں ایک دن آتا تو میں رات کو قرآن لے کے بیٹھ جاتا تھا یاد کرنے کے لیے، اسی سے اللہ نے مجھے قرآن حفظ کی توفیق عطا فرما دی. اگر والد صاحب نے گھر میں ٹی وی رکھا ہوتا تو فلم دیکھنے بیٹھ جاتا میں، پھر کیا خیال ہے پھر؟ تو دل ہی اچھے کاموں میں لگنا شروع ہو جاتا ہے خود بخود، پھر اسی میں اتنا مزہ آتا تھا، بھائی اتنے پارے یاد ہو گئے، بھی اتنے یاد ہو گئے، اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے اس کا. تو وہ کیا کہ مولوی قسم کی عجیب بیکار زندگی ہے. ہماری والدہ کی جب شادی ہوئی نا، والدہ بتاتی ہیں کہ جب میں، تو کیا والدہ کہتی ہیں تمہارے والد صاحب کے گھر میں رخصتی ہو کے آئی میری، تو یہاں بھی ایسے حساب تھا، صبح صبح نا تہجد کے وقت میں لوٹوں کے کھنکنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں، کیونکہ نلکوں کا رواج نہیں تھا. والد صاحب بھی تہجد کے لیے اٹھتے تھے، ہماری دادی بھی اٹھتی تھیں، اور جو والد صاحب کے بھائی وغیرہ اس وقت ساتھ ہی رہتے تھے جو ان میں بھی دینداری تھی. تو والدہ کہتی ہیں کہ عجیب سا منظر لگتا تھا، تو ہمارے جب کوئی رشتے دار آ کے ٹھہرتے تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ عجیب مولوانوں کے گھر میں چلی گئی ہے، میری والدہ سے کہتے تھے. اور اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج ہماری والدہ ضعیف ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں، بستر ہی پہ قضائے حاجت سارے کام، لیکن الحمدللہ یہ ٹوٹا پھوٹا دین ہے کہ والدہ کس کے گھر پہ رہیں اس پہ لڑائی ہوتی ہے. کل میرے بھائی کا فون آیا کہ والدہ تمہارے پاس دو ہفتے سے ہیں، میں لینے کے لیے آ رہا ہوں، اب میرے پاس رہنے تو کچھ دن کے لیے. حالانکہ خدمت کتنی ہے، بستر ہی پہ سب کچھ. تو میں نے نہیں جانے دی، میں نے کہا اتنی مشکل سے چھین کے لایا ہوں، اب نہیں دے سکتا. کیونکہ یہ آپشن خدمت کا کہاں ملے گا بھائی زندگی میں؟ خدا کی قسم کسی ولی اللہ کی، کسی بزرگ کی خدمت، اس کی اپنی برکات ہیں، لیکن جو ماں کی خدمت بڑھاپے میں، ماں اور باپ کی خدمت کی جو برکات ہیں، اس پہ جو ملتا ہے، اگر ہم دنیا میں دیکھ لیں ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ، کوئی نعم البدل اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں بھائی؟ تو پھر میں نے بھائی سے مذاق میں کہا، میں نے کہا پھر پر ڈے کے حساب سے کرایہ لے لو مجھ سے، ٹھیک ہے نا، پر ڈے کے حساب سے کرایہ رکھ لو اگر آپ کو اس پہ ہے نا کہ نہیں میں نہیں چھوڑتا بھائی، کرایہ لے کے، یعنی اب ہم کوشش کر رہے ہیں اما کرائے پہ رہیں، یعنی جو والدہ کو اپنے ساتھ رکھے گا وہ باقی بھائی بہنوں کو کرایہ دے گا۔ ایک مذاق ہے، حقیقت میں نہیں ہے، یعنی مذاق کے لیے میں نے کہا بھائی آپ کرائے پہ، مجھے میں آپ کو پر ڈے کے حساب سے 500 روپے دے دیا کروں گا، والدہ میرے پاس رہیں گی، لیکن وہ ظاہر ہے بڑے ہیں، بڑا تو آپ کو پتا ہے پکروٹی ہوتے ہیں پکروٹی کا مطلب بڑا تو بڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے کس کی چلتی ہے، زیادہ غصہ کریں گے تو بھیج دیں گے، لے جاؤ بھائی، زبردستی لڑائی تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ کس کے گھر رخصت ہو کر آئی تھی، بولو بھائی، مولویوں کے گھر، جہاں نہ ٹی وی ملا ان کو، میرے والد صاحب کی کوئی آمدن بھی بہت اچھی نہیں تھی، تہجد گزار تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اسی کی ٹوٹی پھوٹی برکات ہیں کہ آج ہم والدہ پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ابھی ماں ہمارے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید ان کے ساتھ بھی ہوتا، اب کم از کم ان کے لیے ٹوٹی پھوٹی دعا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی اگر آخرت کی طرف تھوڑا سا تصور ہو، اور جس کا نہیں ہے نا وہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرتا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا کہ یار میرے چند دن جوانی کے تھے، عیاشی کے تھے، یہ بوڑھے ماں باپ نے میری زندگی سارا مزہ اس کا خراب کر دیا، یہ پھکھانستے رہتے ہیں، ان کی دوائیں ہیں، پھر ان کے پیمپر تبدیل کرو، پھر ان کو نہلاؤ، پھر یہ ٹینشن، نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں، جھگڑا یار ایک مصیبت میں، ایزی سینٹر میں جمع کرا دو، پیسے لے جا کے جمع کرا دوں گا۔ تو جب آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آخرت کا یقین کر لو، پھر بینک کی جاب چھوڑنا بھی آسان، دنیا کے مزے اگر کرکرے ہوں گے تو نہیں ہوں گے، دیکھنے میں لگیں گے، حقیقت میں کرکرے نہیں ہوں گے، بلکہ حقیقت میں یہ لگے گا کہ بھائی میری منزل اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں بھائی ہم نے کوئی ماضی میں اتنے اچھے اعمال تو نہیں کیے کہ جنت میں چلے جائیں، اب ایک والدہ کو اپنے گھر میں رکھنے کا موقع ملا ہے، وہ بھی گن پوائنٹ پہ زبردستی اٹھا کے لائے ہیں، تو شاید ان کی کچھ خدمت کر کے اللہ تعالیٰ شاید ٹوٹا پھوٹا کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے۔ تو آخرت کا میرے بھائی دماغ میں رکھو گے تو بینک کی جاب چھوڑنا بھی آسان۔ بس ایک چھوٹی سی بات آخری، کہ جب یہ شیطان دل میں وسوسے ڈالے نا کہ میرا بنے گا کیا، تو ایک سوچا کرو زیادہ زیادہ مر جاؤں گا۔ ایک صاحب کا بھی فون آیا ایک ہفتے پہلے، وہ صاحب میرے بیان بھی سنتے ہیں، ممکن ہے سن رہے ہوں، تو ان کی بے عزتی مقصود نہیں ہے بلکہ سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگے میری دکان ہے وہ یوں ہو گئی تو فلانا ہو گیا، اس کے ساتھ تو فلانا ہو گیا، تو یوں ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، بےچارے پریشان تھے۔ تو مجھے ایک دوستی یاری میں فون کیا، میں نے ان سے کہا پریشان نہ ہو، آپ کی دکان اگر چھن گئی، قبضہ ہو گیا تو ہوگا کیا اس سے؟ اس نے کہا خرچہ بند ہو جائے گا گھر کا۔ میں نے کہا پھر جب گھر کا خرچہ بند ہوگا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ٹینک، اب تو ایسے تو نہیں کہا لیکن میں ان کی اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے پھر یہ ہوگا کہ گھر میں بیوی بچے جھگڑنا شروع ہو جائیں گے، ابا اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی۔ میں نے کہا بچوں کو اسکول سے نکال لینا، پھر کیا ہوگا؟ وہی بچے جب اسکول سے نکلیں گے تو پھر پڑھیں گے لکھیں گے کیسے، بڑے آدمی کیسے بنیں گے؟ میں نے کہا بڑے آدمی نہیں بنے، چھوٹے کے چھوٹے ہی رہیں، پھر کیا ہوگا؟ ہے بھائی ایک، اگر اجازت دیں ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں، یہ پورا واقعہ پھر سنانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بس وہ چٹکلے سے پورا بیان سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے نا نوجوان سمندر کے کنارے پر لیٹا ہوا تھا، سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے، اور ساحل سمندر پہ لیٹا ہوا بڑے مزے سے نا جیسے انجوائے کر رہا ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کو خیال آیا کہ بےچارا اپنی جوانی کے بہترین ایام کو برباد کر رہا ہے، اس کو کچھ نصیحت کروں۔ جا کے اس نوجوان سے کہا بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے، یہاں پڑے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہو، کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا مثلاً کیا آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ اس نے کہا بیٹا کچھ اسکول میں پڑھ لکھ لو۔ اس نے کہا چلیں پڑھ لیا لکھ لیا آپ کے مشورے پر، پھر کیا ہوگا؟ کہا میٹرک ہو جائے گا تمہارا، ہو گیا میٹرک، فرض کر لیں گے میٹرک ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر کالج میں ایڈمیشن لینا۔ اچھا جی کتنے سال لگیں گے؟ 2 سال لگیں گے۔ 2 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ایف اے ایس ایس سی ہو جائے گا۔ اچھا حضرت پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا پھر بی اے کر لینا، بی کام کر لینا، بی ایس سی کر لینا۔ اس میں کتنے سال لگیں گے؟ 2 سال اور لگیں گے۔ حضرت 14 سال ہو گئے، 10 سال میٹرک کے، 4 سال بی ایس سی کے، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر ایم ایس سی کر لینا۔ اچھا 16 سال ہو گئے، 16 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایم ایس سی کر لیا فرض کریں۔ بیٹا پھر پی ایچ ڈی کر لینا۔ اچھا انکل پی ایچ ڈی بھی کر لیا میں نے فرض کریں، 18 سال ہو گئے۔ بیٹا پھر بہت اچھی جاب ملے گی تمہیں، مل گئی، فرض کر لیں پھر کیا ہوگا, پھر بہت اچھی تنخواہ ہوگی تمہاری, آ گئی آنا شروع ہو گئی, فرض کریں تنخواہ آ رہی 4 لاکھ روپے میری تنخواہ, پھر کیا ہوگا بیٹا, پھر بہت خوبصورت سی لڑکی سے بڑے اچھے خاندان میں شادی کرنا, کیونکہ جب تنخواہ اچھی ہوگی تو رشتہ اچھا ملے, کر لی شادی, پھر کیا ہوگا بیٹا, پھر تمہارے بچے ہوں گے, اولاد ہوگی, اس نے کہا پھر کیا ہوگا, پھر مزے کرنا, تو ابھی کیا کر رہا ہوں بیٹا, پھر مزے کرنا, کہہ رہے ابھی کیا کر رہا ہوں, ابھی تو مزے ہی کر رہا ہوں, کہہ رہے انکل ابھی تو مزے کر رہا ہوں, جو مل رہے ہیں آپ جو پروسیس بتا رہے ہیں نا اس میں پتہ نہیں کہ میٹرک کر پاؤں گی کہ نہیں, پر ہر آدمی 10 سال اسکول میں لگاتا ہے میٹرک نہیں سب کر پاتے, بہتوں کا دماغ لگتا ہے نہیں 8ویں میں ہی بھاگ جاتے ہیں وہ, پھر اگر میٹرک کر بھی لیا انٹر پتہ نہیں ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا, انٹر کر لیا بی اے کر لیا پی ایچ ڈی بھی کر لیا, جاب ہر ایک کتنے پی ایچ ڈی والے بغل میں ڈگریاں گھمائے گھوم رہے ہیں, اور اگر پی ایچ ڈی کر کے تنخواہ بھی اچھی ہو گئی جاب بھی مل گئی, بیوی ضروری ہے کہ اچھی ملے, کتنے دولت مند ہیں ان کی زندگی کا سکون ان کی بیویوں نے آگے خراب کیا ہے, پھر اولاد کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, مل بھی جائے تو وہی اولاد سر پہ جوتے لگا رہی ہوتی ہے, تو جو ہے نا اس نوجوان کی بات سے میں متفق نہیں ہوں, اس کو تو پڑھنا لکھنا چاہیے تھا, لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ ٹینشن فری زندگی گزار رہا تھا, اتنی بات تو ہے, تو آپ کو ہر پریشانی میں بھی سکون کی راہ مل سکتی ہے اگر آپ اپنے سوچ کا زاویہ تبدیل کر دیں, فرض کر لیں ہوگا کیا, زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا کہ مر جاؤں گا کوئی بات نہیں, ویسے کون سا زندہ رہوں گا میں, بیوی بھاگ جائے گی, بینک کی جاب چھوڑی بیوی بھاگ گئی, بچے بھاگ گئے, روڈ پہ آ گئے, ٹھیلا لگا لیا, لگا لیں ٹھیلا, عزت چلی جائے گی تو چلی جائے, جن کی ہے وہ کون سا بچا کے قبر میں لے کے جاتے ہیں عزت, قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے ٹھیلے والے کی قبر ہے یا کسی بریگیڈیئر کرنل کی قبر ہے, اندر جا کے سارا حساب کتاب برابر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو جب تک یہ دماغ سے خناس نہیں نکالو گے دنیا کی محبت کا, سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے آپ کو, سکون نہیں ملے گا, سکون جب ہی ملے گا جب دنیا کو W11 کی طرح سمجھنا شروع کر دو, بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں, سیٹ مل گئی تو بھی ٹھیک ہے, ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں تو پائدان پہ جگہ مل گئی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں تو پیچھے لٹک کے جا رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, جو آگے بیٹھا ہوا ہے اس کی عزت ہو رہی ہے آپ کی نہیں ہو رہی, لیکن تھوڑی دیر کی عزت ہے, لانڈی پہ جب اتر جاؤ گے تو کون کیا پتا چلتا ہے کون لٹک کے آیا ہے کون بیٹھ کے آیا ہے کون ڈرائیور کی سیٹ پہ آیا ہے, یہ دماغ میں بسر کر لو, سکون ہی سکون کی زندگی ہے, کیا خیال ہے بھائی, یہی بزرگوں کی تعلیمات ہیں, ہمارے اکابر کسی کے گناہ پر اتنا غضبناک نہیں ہوتے تھے, گناہ بعض دفعہ صحابہ سے بھی ہوئے ہیں, توبہ کیے پھر انہوں نے, لیکن دل کے اندر دنیا کی محبت یہ برداشت نہیں کرتے تھے کبھی بھی, دل میں دنیا کی محبت ہو یہ نہیں برداشت ہوتی تھی, پہلے کسی کو خلافت ملتی نہیں تھی جب تک دل سے دنیا کی محبت نکل نہ جائے اس سے, ہمارے ہاں زیادہ فوکس عملی زندگی کو کیا جاتا ہے کہ عمل ٹھیک ہو جائے, جبکہ صحابہ اور اسلاف میں دل کا قبلہ درست ہونے کو زیادہ اہمیت دی جاتی کہ دل درست ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور اس دنیا کو حقیقی معنی میں مسافر خانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ سوالات ہیں, میرے پاس 2 لاکھ روپیہ جمع ہے, میں نے 1 لاکھ روپیہ کسی پان دکاندار کو دے دیا, وہ مجھ کے کچھ مہینے میں کاروبار کر کے 4000 روپے دیتے ہیں, یہ صورت صحیح ہے, جائز نہیں ہے, آپ اسے آپ کہیں کہ بھائی میں یہ 2 لاکھ روپے سے تمہیں دے رہا ہوں, اس 2 لاکھ پہ تمہیں جو پروفٹ ہوگا تمہاری کتنی انویسٹمنٹ ہے, اپنی کتنی ہے میری کتنی ہے, اس میں نسبت دیکھو, پھر جو ٹوٹل نفع ہو اس میں یہ دیکھو میرے پیسوں سے تم نے کتنا کمایا ہے, جیسے ان کے 4 لاکھ ہیں دکان والے کے بھی 4 لاکھ ہیں تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 8 لاکھ, تو اب اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے تو آدھا آدھا ہے نا, 4 لاکھ پہ آدھا 4 لاکھ پہ کمایا آدھا 4 لاکھ پہ, تو اس آدھے آدھے میں پھر یہ ریشو کے حساب سے کہ بھائی میرا اتنے فیصد ہوگا تمہارا اتنے فیصد ہوگا, اس طرح سے جائز ہے, اور 1 لاکھ روپے کسی کو برگر کی دکان چلانے کے لیے دیا لیکن اس کا قرض تھا قرض ادا کر دیا, دکان کی حساب کر کے مجھے ہر مہینہ 3000 روپے دیتے ہیں, اس میں یہ بھی غلط ہے, اس میں پروفٹ میں شرکت کریں اس کے ساتھ, ہر میرا مانتا ہے کہ دنیا میں بھوک سے بھی کوئی نہیں مرتا کیونکہ اس کا وعدہ لیں گے, پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنے لوگ بھوک سے مر گئے اور آپ نے بھی بیان کیا, تو کیا یہ واقعی بھوک سے مرتے ہیں, یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی اختیار کرو گے تو رزق دے گا, اور اللہ نے رزق اپنے ذمے لیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہے, رزق بہرحال پہنچتا ہے, باقی اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ اپنے اصول اور ضابطوں سے کبھی کبھار اپنی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے وہ اصول اور ضابطے کا حصہ ہوتی ہے وہ چیز کہ اس قانون سے ہٹ کے چلتے ہیں, اب آپ کہیں گے اللہ تو کبھی قانون سے ہٹتا نہیں ہے, اللہ کا تو قانون کیا ہے, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ قانون کا حصہ ہوتا ہے یہ چیز کہ نارمل کنڈیشن، جیسے اللہ تعالی نے جو ہے نا ہمارے جسم میں بیماریوں سے دفاع کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اس کے باوجود اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو جو صحت کے اسباب ہیں انہی کو بیماری کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو بعض دفعہ جب اللہ کسی قوم کو بھوک میں مبتلا کرنا چاہے تو اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر کے باقاعدہ اس قوم پر بھوک اور افلاس کو مسلط کر دیتے ہیں. اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. لاجک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر تقوی اختیار کریں گے تو بھوک سے مر جائیں گے. نہ نہ نہ، تقوی اختیار کر کے بھوک سے کبھی نہیں مریں گے. اگر بھوک سے مرنا کا مارنے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو وہ تقوی اختیار کریں یا نہ کریں ویسے ہی مریں گے آپ سے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ نے تو رزق کا جو وعدہ کیا نا، اس وعدے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نظام میں کوئی ایسی خرابی نہیں. جیسے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں آبادی بڑھ رہی ہے تو رزق نہیں ملے گا. نہ نہ نہ، اس کا مطلب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہی خراب ہے. اللہ کو پتہ ہی نہیں کتنے بندوں نے پیدا ہونا ہے. رزق کا انتظام تو اللہ نے سب کے لیے کیا ہے. باقی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی سے روزی روک لیتے ہیں، اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ نے دعوت کے لیے 100 افراد بلائے تو آپ 200 کا کھانا پہلے سے تیار کر کے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کیا خیال ہے؟ کم از کم 150 کا تو تیار کریں گے. اس کے باوجود بھی اگر 100 افراد میں سے کسی کو روٹی نہ ملے تو یا تو آپ کے نظم میں خرابی ہے، یا یہ کہ آپ کی اس سے دشمنی ہے، یا آپ اس کو آزمانا چاہ رہے ہو. لیکن ہم یوں نہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس رزق کی کمی ہے یا آپ اس کو کھلا نہیں سکتے تھے، یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ نے تو 100 کے بجائے 150 کا کھانا تیار کیا ہے. تو جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رزق نہیں ملتا بعض دفعہ، تو اللہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ روزی دے نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں سب کو روزی دیتا ہوں، میری روزی سب کے ذمے ہے، میں نے سب کو دعوت پہ بلایا ہے، کھانا جتنے افراد دنیا میں آئے ان سے زیادہ کا پکوا دیا ہے. اب بھی اگر روزی کسی کو نہیں مل رہی تو یا تو اس کے کسی گناہ کا اثر ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہے. تو اس معاملے میں پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ پر اعتماد اور توکل کہ وہ چاہے گا تو کھلائے گا، نہیں چاہے گا تو ہم کھانے کے جتنے بھی اسباب اختیار کر لیں پھر بھی نہیں کھلائے گا. تو آپ حلال کمائیں یا حرام کمائیں، اللہ نے آپ کو روزی بہرحال دینی ہے، اس کا حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرام چھوڑ کے حلال کی طرف آئیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے. نہ نہ نہ، بھوک سے اگر آپ مر گئے تو حلال کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ تو بہت سے حرام کماتے ہوئے بھی بھوک سے مر جاتے ہیں، ان کو حرام میں نہیں ملتا. تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا بھائی، قبرستان میں کام کرنے والے ماہانہ کے حساب سے قبروں پر روزانہ پانی ڈالتے ہیں اور قبروں کی حفاظت کرتے ہیں، قبر کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے، اس کی کیا کریں گے قبر کی؟ 10 سال کے بعد تو فقہا کہتے ہیں ویسے ہی قبر کو ہٹا کے اس میں دوسرا مردہ دفن کر دینا چاہیے. یہ جو جنت البقیع ہے نا سعودی عرب میں، ہر 10 سال کے بعد اس پہ بلڈوزر چلتا ہے اور نئی قبریں بن جاتی ہیں. تو ہم وہ کوئی پودا تھوڑی ہے جو پانی دے دے کے اس کو اگا رہے ہیں آپ، وہ تو بےچارا قبر میں ختم. اب اس کے اتنا کہ وہ اس قبر کا نشان باقی رہے، جیسے کوئی بزرگ ہیں یا آپ کے والدین میں سے ہیں، تو اس حد تک ٹھیک ہے، تھوڑی سی مٹی برابر کر دی، بس اتنا کافی ہے. قبروں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا، ان پہ پانی ڈالنا، پھول ڈالنا، بار بار پتھر لگا کے، اس کی اہمیت نہیں ہے. مردے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کی دعائیں، صدقات و خیرات، اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، قبر کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. گھروں میں جو قاری صاحبان ٹیوشن پڑھاتے ہیں پیسے لے کر، کیا یہ شریعت میں درست ہے؟ ہاں جائز ہے بھائی، وہ بےچارے ان کے ساتھ پیٹ نہیں ہے، وہ فری میں پڑھائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اور اگر کھائیں گے تو پڑھائیں گے کیسے؟ کمانے میں لگ جائیں گے تو پڑھائیں گے کیسے؟ تو ٹیوشن، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ جو قاری لوگ آج کل جو گھروں میں چکر لگاتے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے نہیں ہیں، اکثر ان میں ایسی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، 5 منٹ یہاں بیٹھ گئے، 5 منٹ آپ تنخواہیں پوری لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کی نگرانی کریں کہ پڑھا بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا. جب پیسے لے رہا ہے تو پھر اس پر پڑھانا، اس زمانے میں علماء کہتے ہیں پیسے لے کے پڑھانا زیادہ بہتر ہے فری میں پڑھانے سے. وجہ اس کی ہے کہ طبیعتوں میں سستی، آپ فری میں پڑھائیں گے تو کام دیانتداری سے نہیں کریں گے، اور اگر تنخواہ ملے گی نا آپ کی، آپ کو، تو آپ سوچیں گے بھئی یہ میری تنخواہ حرام نہ ہو جائے. تو اس سے پھر کیا ہوگا، دین کی تبلیغ اور اشاعت میں یہ چیز مدد کا ذریعہ بنے گی. اس لیے اس زمانے میں تو علماء کہتے ہیں پیسے لے کے پڑھایا کرو. اور دوسری بات یہ کہ فری میں جب کوئی کام آپ کریں گے تو سامنے والے کے دل میں بھی قدر نہیں ہوگی. پیسے لے کے جب آپ کریں گے نا کام، آپ کسی کو فری میں کوئی چیز گفٹ کر دیں، ممکن ہے وہ آگے کسی اور کو گفٹ کر دیں، اور اگر آپ اس سے پیسے لے کے اسے وہ چیز بیچیں گے پھر نہیں دے گا، پھر وہ رکھے گا استعمال کرے گا. تو یہ ایک اصول ہے. ایک حکیم صاحب تھے، میرے پیٹ میں کچھ درد تھا، کچھ تکلیف تھی، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے ایک چورن سا دیا، ایک سفوف، میں نے کھایا، میرے بڑا آرام آ گیا۔ میں نے کہا بتائیں یہ کیا دیا آپ نے؟ کہہ رہے نہیں بتاؤں گا نہیں، ورنہ پھر اگلی دفعہ میں آرام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا نہیں بتا دیں یار، کہہ رہے نہیں۔ میں نے پھر بہت اصرار کیا، انہوں نے کہا یہ انار کا چھلکا ہے، کوٹ کے سکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ انہوں نے کہا اس کے ہم بہت پیسے لیتے ہیں مریض سے، حالانکہ چھلکے پہ ان کا کچھ بھی خرچہ، چھلکے تو کہیں سے بھی اٹھا لو، دھو کے خشک کر کے اس کو سبو بنا لو۔ کہہ رہے ہمارا اس پہ کوئی انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، کماتے اس پہ ہم بہت ہیں، کیونکہ مریض کو اگر ہم 5 روپے کی پوڑیاں بیچ دیں نا، اس کا پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہتے 5 روپے میں پتہ نہیں کیا بنا کے دے دیا اس کو، یہ کہو نا یہ کشتا ہے، مرجان ہے اور سفوفے ارجن دمان ہے، کچھ بھی لگا دو، الف نون کر کے آخر میں کچھ بھی لگا دو، حکیم بڑا متاثر ہوتا ہے، مریض جو ہے نا کچھ ہے بھائی، کوئی گلے بنفشا ہے یہ، تو وہ سمجھے گا یار کوئی چیز ہے، تو پھر اس کے پیٹ میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ پیسے لے کے پڑھائیں گے تو سامنے والا بھی شوق و رغبت سے پڑھے گا، اس کو پتا ہے کہ میں اس کی فیس دے رہا ہوں، ورنہ وہ بھی نہیں پڑھائی میں دلچسپی لے گا۔ کہہ رہے ہیں عن عمرو بن العاص انہ سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فله اجر۔ اس حدیث کے صحیح مفہوم سے ہمیں روشن، یہ مجتہد کے بارے میں کہ قرآن و سنت میں جس چیز کا واضح ثبوت نہ ملتا ہو، مجتہد پھر اجتہاد کرتے ہیں، تو اس اجتہاد میں اگر مجتہد درست بات تک پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں، اگر ان سے غلطی ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے جائز بزنس میں بھی کئی جگہ پر رشوت دینی پڑتی ہے، مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے، لینا جائز نہیں ہے۔ گاؤں میں گھروں کے اندر عورتیں جو مٹی اور گوبر کی لپائی کرتی ہیں، تو گوبر تو ناپاک ہے، تو اس کے اوپر نماز ہو جاتی ہے، جب وہ گوبر سوکھ گیا، اس پہ فرش ہے اور مٹی میں، زمین پہ تو ویسے بھی نجاست گر کے اگر سوکھ جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، فرش ہے نا پکا یا مٹی ہے، تو جب وہ گوبر زمین میں آپ نے لپائی پتائی کر دی اور وہ خشک ہو گیا اور مٹی میں مل گیا تو وہ پاک ہو جاتی ہے زمین، اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اگر بیماری عورت میں ہو تو مرد اور ان کے والدین لڑکے کی دوسری شادی کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ ان بیماری مرد میں ہو تو لڑکی کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے معاشرے میں مرد کو تو یہ حاصل ہے کہ لڑکا دوسری شادی کرے، مگر لڑکی کو حاصل نہیں کہ طلاق لے یا خلع لے، دوسرے مرد سے شادی کرے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دنیا میں کون سے 3 بچے آئے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی بات کی ہے؟ اگر مرد عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، مرد کے ساتھ اگر مسئلہ ہے اس کی اولاد نہیں ہو رہی، یاد رکھیں اگر مرد کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ اولاد کا سرے سے امکان ہی نہیں ہے، علاج کے بعد بھی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ مرد میں جو بانجھ پن ہے یہ لا علاج ہے، اس کی اولاد ہوگی ہی نہیں، تو عورت کے لیے مستحب ہے کہ اس سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کر لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال؟ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے ہاں تو نکاح کا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعضوں کے ہاں بیوی کا مقصد ہوتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے گی، بعض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری خدمت کرے گی، کھانے پکائے گی، مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ عورت کا بھی مقصد ہوتا ہے شوہر سے نان نفقہ حاصل کروں گی، گھر مل جائے گا، رہائش مل جائے گی، یہ ہمارے مقصد ہیں۔ بنیادی طور پر جو نکاح کا مقصد جو اسلام نے بتایا ہے اور فطرت بھی کہتی ہے، وہ ہے نسل بڑھانا۔ بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے؟ نسل۔ نہیں آ رہی بات؟ یعنی یہ جو نکاح کا نظام قدرت نے رکھا ہے، اس کی سب سے بڑی حکمت اور علت کیا ہے؟ نسل۔ تبھی بانج عورت سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ مجھے ایک ایسی عورت کا رشتہ میسر آیا ہے جو بے انتہا خوبصورت ہے، بہت مالدار ہے، بہت اونچے منصب والی، بہت خاندان والی، مگر اس کی اولاد نہیں ہوگی، کیا میں شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ دوسری شادی کا آپشن بھی صحابی کے پاس تھا، اس سے بھی شادی کر لیتے اور ایک اور بھی کر لیتے، اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ نکاح نہیں کرو۔ وہ دوبارہ آئے، یا رسول اللہ خوبصورت بھی ہے، دولت مند بھی ہے، پیسے والی بھی، مالدار بھی ہے، اور عزت منصب والی بھی، اونچے خاندان والی بھی ہے، افا اتزوج عنها؟ قال لا۔ دوبارہ آئے، فرمایا نہیں۔ تیسری دفعہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ خوبصورت بھی ہے، صحابی کے بہت دل چاہ رہا ہوگا نا نکاح کرنے کا، پیسہ بھی ہے اس کے پاس اور منصب یعنی کوئی مرتبہ بھی ہے اور خاندان بھی بہت اونچا ہے، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ تیسری دفعہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباحی بکم الوم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو، یعنی ایسے خاندان میں دیکھو جہاں جن خاندان کی عورتوں کے یہاں اولاد زیادہ ہوتی ہو۔ تو تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ ایک بھی نہیں ہوگا، میں تو کہہ رہا ہوں صرف ایک آدھ نہیں، ایسی عورت جن کے جو نسل بڑھائے، تمہاری خاندان بڑھائے، اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اب کسی کی شادی ہو گئی کسی بانج عورت سے, طلاق تو نہ دے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں بیچاری عورت کا تو قصور نہیں ہے, طلاق کے بعد تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو مرد کے لیے تو ایک راستہ ہے دوسری شادی کا, لیکن عورت کے پاس دوسری شادی کا آپشن نہیں ہے. لیکن یہ بات شریعت میں پکی ڈھکی ہے کہ شادی ہوئی کیوں ہے, بولو بھائی, نسل کے لیے. کیونکہ یاد رکھو اولاد کا, اور جیسے دیکھو میری والدہ ہیں, آج ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں نا, اگر میری والدہ کو اولاد نہ ملتی کوئی کر سکتا ہے پھر اولاد جیسی خدمت؟ کوئی بھی نہیں. بہن بھائی بہت سمجھنے لگتے ہیں, اور وہ جذبہ بھی نہیں ہوتا, وہ فضائل بھی نہیں ہے جو اولاد کو ہے. اولاد کو تو یہ ہے نا کہ ماں نے کتنا بچپن میں کھلایا, پھر ہمیں تو ساری باتیں یاد آتی ہیں اپنی والدہ کی ساری. ہم جب اسکول سے گھر آتے تھے, والدہ اگر گھر میں نہیں ہوتی تھی پورا گھر الٹ دیتے تھے, جو ہے نا وہ شور مچاتی, امی کہاں ہے؟ کیونکہ پتا تھا کہ امی کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے بھائی, امی کا نعم البدل کوئی نہیں. امی گھر میں ہوگی تو کھانا بھی ملے گا, مار چمٹے سے مار مار کے کھلاتی تھی, صحیح نا. ہمیں یاد ہے ابھی کھانا پک گیا, بھوک نہیں لگ رہی, نہیں کھا رہے, تو والدہ چمٹا گرم گرم رکھتی تھی, کھاؤ. ان کو فکر ہوتی تھی کہ نہیں کھائے گا تو بھوکا رہے گا. تو یہ جذبہ اللہ نے کس میں دیا ہوتا ہے؟ ماں میں. باقی کون کرتا ہے؟ بیوی بھی اتنا نہیں کرتی, کھانا رکھ دیا کھا لے, نہیں کھایا جہاں ہوٹل میں کھا کے آ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, باتیں بنا رہے ہیں آپ. تو ماں کا تو نعم البدل کوئی ہے ہی نہیں, ماں اور اولاد کا. تو اگر عورت کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ اس سے اولاد ہوگی میری, کوئی چانس ہی نہیں ہے, تو افضل یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر لے کہ بھائی مجھے اپنا گھر بسانے دو. اور اگر اس کمبخت نے پہلے دھوکہ دیا, اس کو پتا تھا کہ نہیں ہوگی اولاد پھر شادی کی ہے, تو فوراً سے پہلے طلاق لینی چاہیے. ایسے جو دھوکے باز آدمی, اس کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہنا چاہیے. آج کل میرے پاس ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں, شوہر بانج تھا, پہلے سے پتا تھا میرے اولاد نہیں ہو سکتی, دھوکہ دے کے لڑکی سے شادی کرتا ہے, بعد میں بتاتا ہے کہ نہیں ہو سکتی اولاد, اور اب بیوی کو کہتا ہے بس میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, تو میں یوں نہیں کر سکتا. بھائی تجھے اتنی اس سے محبت تھی تو نے اس کو دھوکہ کیوں دیا؟ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی خیر خواہی چاہتا ہے وہ, تو دھوکے باز کے ساتھ تو دو منٹ کے لیے رہنا چاہیے. تو بہتر ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. بہتر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں اگر آپ نے طلاق لے لی تو پھر عورت کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف ہو جائیں. اب جیسے کسی خاتون کا شوہر بانج ہے, یعنی اس کی اولاد نہیں ہوگی, آپ نے کہیں میرا بیان سن لیا کہ مستحب ہے کہ طلاق لے لو, اب نہ طلاق لے رہی ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دل میں خیال آ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں مفتی صاحب نے کہا تھا اس سے تو جان چھوڑانا ہی بہتر ہے. ایسا نہیں ہے اسلام میں. شوہر جب تک ہے تو پھر اس کو اپنے سر کا تاج سمجھو یا اس سے علیحدگی لو. درمیانی راستہ نہیں اختیار کرنا, نہیں یاری بات. ایک فیصلہ کریں بھائی میں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. یہ نہیں کہ اب دائیں بائیں, کبھی کوئی آ رہا ہے تو اچھا اگر اس کے ساتھ کر لیتی تو زیادہ اچھا تھا, میں نے شادی ہو جاتی اس سے تو میں نے جان چھڑانی. یہ پھر اس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا, ایک تو فاطمہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, وہ نہیں, ان کے علاوہ غالباً فاطمہ بنت قیس تھیں, تو وہ نبی کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر انتہائی بدصورت ہیں, میری شادی ہوئی ہے, قد بھی چھوٹا ہے اور انتہائی بدصورت, مجھے ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اور بھی من الجمال ما ترى, میں اتنی خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کیسی حسن و جمال دیا ہے, میرے شوہر اتنے بدصورت ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزار سکتی. اور آگے الفاظ کیا ہیں, انی اکرہ الکفر فی الاسلام, میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی. کیا مطلب؟ ان کو اپنا شوہر سمجھوں گی اور شوہر جیسی محبت نہ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا اور حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو اور ان سے پیسے لے لو, ان کا باغ وغیرہ جو بھی تھا مہر میں دیا تھا وہ واپس لے لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اور بھی پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابی کو حکم دیا ان کو طلاق دے دو. اب دیکھو یہاں صحابیہ نے کیا ریزن کیا تھی کہ مجھے اپنے شوہر پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن بس یعنی میرے لحاظ سے وہ صورت پہلے بغیر دیکھے شادی ہوئی نا, اب دیکھا ہے تو وہ اتنے بدصورت ہیں کہ میں ان کے ساتھ اگر وقت گزار لوں گی تو ان کو شوہر جیسی محبت جو بیوی کو چاہیے, شوہر کو شوہر والی محبت دے, وہ نہیں دے سکتی. اور یہ کیا ہے؟ اسلام میں یہ کفر ہے. تو اب کسی خاتون نے شوہر کے ساتھ اگر رہنے کا فیصلہ کیا ہے, پھر یہ وسوسے نہ ہے درمیان میں کہ میرے میاں بانج ہیں اور یہ کہاں پھنس گئی, نہ نہ نہ, پھر یہ سمجھو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں تھا, یہی میرے سر کا تاج ہے. اور اگر علیحدگی لے لیے تو فوراً فیصلہ کرے, ایک طرف ہو. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں ہے؟ یہ تو ڈبل حساب کتاب جو ہے نا, کہ نہیں بھی ابھی اپنی مجبوری ہے طلاق تو نہیں لے سکتے, چلو اسی کے ساتھ ٹائم پاس کرو, کوئی اچھا مل گیا پھر دیکھیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے, شرارتی عورتیں کرتی ہیں, ابھی تو فی الحال گزارا کرو اسی کے ساتھ, طلاق لے لی تو پتہ نہیں دوسرا ملے نہ ملے, لیکن تھوڑا سا فیس بک پہ ذرا نظر بھی رکھو. ٹھیک ہے نا, آئی ڈی وائی ڈی بھی چیک بھی کرتے رہو کہ بندہ اچھا آئے گا تو پھر اس کے ساتھ, یہ نہیں ہوتا تم, یہ پھر حرام ہے, یہ ناجائز ہے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, آخری رہ گیا. نجم غنی صدیقی صاحب کو کینسر ہو گیا, علاج ہو رہا ہے, دعا کی درخواست, اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرمائے, دل سے دعا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.